إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کل کے درس میں سات نقاط سات باتیں اہل حق کے منہج سے متعلق ہم نے دیکھی تھیں، آج اسی سے آگے اپنے موضوع کو ہم بڑھائیں گے کہ اہل حق کا منہج کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اہل باطل کے منہج میں یا منہجی اعتبار سے کیا غلطیاں لوگوں میں ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے جو باتیں ہم نے دیکھی وہ کیا تھیں؟ نمبر ایک، کتاب و سنت، اتباع کتاب و سنت کا التزام، قرآن و سنت کی اتباع کرنا، اور مصدر کے اعتبار سے کتاب و سنت سے عقیدے اور عبادات اور احکام کے لیے دلیل لینا. اسی طرح سے دوسری چیز، کتاب و سنت کی عملی تطبیق کے لیے صحابہ کے فہم کی طرف رجوع کرنا، کہ قرآن و سنت کے سمجھنے میں اگر اختلاف ہو تو ایسی صورت میں بھی ہم صحابہ نے جو سمجھا ہے اس طرف رجوع کریں کہ واقعی صحابہ نے اس آیت کا کیا مطلب لیا، صحابہ نے اس حدیث کا کیا مطلب لیا. اسی طرح سے تیسری چیز، نصوص کو اقوال رجال پر ترجیح دینا، یعنی دلیلوں کو، قرآن و سنت کو علماء یا لوگوں کی باتوں پر ترجیح دینا کہ قرآن و سنت کی بات راجح ہوگی لوگوں کی بات کے مقابلے میں. اسی طرح چوتھی چیز ہم نے دیکھی، نقل کو عقل پر مقدم کرنا، یعنی اگر دلیل اور عقل ٹکرائیں تو ایسی صورت میں عقل کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ دلیل کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ عقل کے خلاف دکھائی دیتی ہو لیکن بات وہی مانیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. پانچویں چیز یہ کہ کشف و الہام اور منامات کو، خوابوں کو دلیل نہیں بنانا، یعنی شریعت کے احکام لینے کے لیے کسی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے خواب یا کشف یا الہام کا سہارا نہیں لینا. چھٹی چیز، صحیح احادیث و آثار پر اعتماد، یعنی وہ دلیل لینا جو معتبر ہو، ضعیف روایتیں یا اسی طرح سے موضوع جھوٹی روایتیں بطور دلیل استعمال نہیں کرنا بلکہ صحیح و حسن روایات پر عمل کرنا، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا ہو، احکام کا، یا پھر وہ فضائل کا معاملہ ہو، صحیح اور حسن روایت پر اعتماد کرنا. نمبر سات، کسی مسئلے میں تمام نصوص کو جمع کر کے معنی اخذ کرنا، یعنی کسی بھی مسئلے میں ایسا نہیں کرنا ایک دلیل لی اور باقی دلیلوں کو نظر انداز کر دیا، بلکہ باقی دلائل کو بھی اس کے ساتھ جمع کر کے معنی اخذ کرنا، ان سب سے جو بات سامنے آتی ہے اس معنی کو لینا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آٹھویں چیز اس میں یہ ہے کہ صرف ثابت شدہ اجماع پر اعتماد کرنا. اجماع کے معنی کیا ہیں؟ اجماع کے معنی ہیں امت کے مجتہدین کا دین کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معاملے پر جمع ہونا، اتفاق کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے مجتہدین کا دینی امور میں سے کسی امر پر اتفاق کرنا، اس میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ کے زمانے میں اجماع کی ضرورت تھی نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے تو کدھر سے جواب ملتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا الگ بیٹھ کے صحابہ کہیں اتفاق کر رہے ہیں اور نبی کو معلوم نہیں، ایسا ہوتا تھا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں سے کسی امر پر، حساب اور سائنس اور جیوگرافی، کھیتی باڑی، ان امور پہ اجماع کی ضرورت ہے؟ وہ دین کا معاملہ نہیں، وہ دنیا ہے، اس میں تبدیلیاں ہر روز ہوتی رہتی ہیں. دینی امور میں سے کسی امر پر، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، احکام کا معاملہ ہو، امت کے مجتہدین کا، وہ لوگ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں، تو ایسے تمام مجتہدین کا جمع ہونا، اس کو مجتہد کہتے ہیں، اس کی جمع مجتہدون مجتہدین، تو دینی امور میں سے کسی امر پر تمام مجتہدین کا اتفاق کرنا، یعنی ان کا ایک قول پر جمع ہو جانا، سب کا ایک بات پر اگری کرنا، اتفاق کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع. لہذا وہ لوگ جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں اگر کسی چیز پر اتفاق کریں تو کیا یہ دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ان کو دین کا علم نہیں ہے، تو ان کا کچھ بولنا بھی صحیح نہیں ہے. چاہے سب مل کے ایک آواز میں بولیں تو اس سے اتفاق، جاہلوں کا اتفاق کوئی دلیل رکھتا ہے؟ پھر ہم سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ایسا کرنا چاہیے، تو اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کا اتفاق کوئی ویلیو رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے، دنیا کے معاملے میں بھی نہیں رکھتا ہے، دین کے معاملے میں بھی نہیں رکھتا ہے. جیسے سارے پیشنٹ مل کے اتفاق کریں کہ فلاں انجیکشن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اور ان کو علم نہیں ہے کہ واقعی ان کے لیے دوائی کون سی مفید ہے، کون سی مضر ہے، تو کیا ان کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. ہاں ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے تو بات سمجھ میں آتی، کیونکہ ان کو دوائی کا علم ہے، یہ دوائی دینا چاہیے یہ دوائی نہیں دینا چاہیے. تو جس کو علم نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کا اتفاق کوئی دلیل نہیں بنتا ہے. تو اتفاق کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اجماع نہیں مانتے. تو اجماع کے معنی ہم کو معلوم ہو گئے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی امور میں سے کسی امر پر امت کے تمام مجتہدین کا اتفاق. کون سی امت؟ یہودی نصرانی نہیں، ہماری امت، امت محمدیہ یا امت مسلمہ، مسلمانوں کا، اس امت کے علماء کا اتفاق کرنا اجماع کہلاتا ہے. کیا ہم اجماع کو مانتے ہیں؟ ہاں ہم اجماع کو مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجماع. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث دونوں سے اجماع کی دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ النساء آیت نمبر 115. کہ جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، یہ ہوئی پہلی غلطی. نمبر دو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں اس کو پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جانے کے کتنے سبب بنے؟ دو، ایک نبی کی مخالفت اور دوسرا ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلنا. تو یعنی کتنے ایمان والے؟ سارے ایمان والے. تو معلوم ہوا کہ کسی چیز پر اگر سارے ایمان والے جمع ہو جاتے ہیں، ان کا اتفاق ہوتا ہے، تو اس سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں. سبیل المؤمنین یعنی ایمان والوں کا راستہ، سب سے پہلے ایمان والے کون تھے؟ تو صحابہ نے جس چیز پر اتفاق کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا. تو صحابہ کا اس پر اتفاق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات مانی جائے گی. تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس آیت سے علماء نے دلیل لی ہے کہ امت کا اتفاق، امت کا اجماع دلیل ہوتا ہے. سارے ایمان والے جس چیز پر جمع ہو جائیں وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے، وہ چیز خود ایک دلیل ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو باطل پر جمع نہیں کرنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. ان اللہ تعالی لا یجمع امتی, میری امت کو اللہ تعالی کس پر جمع نہیں کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ امت پوری کی پوری غلط پر کبھی جمع نہیں ہوگی. کچھ لوگ ضرور ہوں گے جو اس میں کہیں گے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے. سب کے سب غلط چیز پر جمع ہو جائیں ایسا ہوگا نہیں. اس میں یاد رکھیں کہ جمہور اور اجماع میں فرق ہوتا ہے. اجماع کا مطلب سب کا جمع ہونا, لیکن جمہور کا کیا مطلب ہے؟ اکثریت. کیا اکثریت صحیح ہوتی ہے؟ ہمیشہ غلط ہوتی نا؟ نہیں, ہمیشہ صحیح ہوتی. پھر ہمیشہ غلط بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ صحیح بھی ہوتی ہے. صحیح ہے کبھی غلط ہوتی ہے کبھی, تو اکثریت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. کیسا معلوم پڑے گا؟ قرآن اور سنت پہ پیش کریں گے. دیکھیے اکثریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہاں بول رہے ہیں کچھ لوگ نہ, تو اکثریت ایک طرف اور اقلیت ایک طرف, تو مطلب امت میں دو ٹکڑے ہوئے. تو ایسی صورت میں کس کی بات پر عمل کریں گے؟ میجورٹی نہیں. ہاں کیوں دلیل ہاں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ نے اسے کہا برابر پانچ ادھر پانچ ادھر ہوں تو اللہ پہ پیش کرو, لیکن اگر ادھر دس اور ادھر ایک ہو تو پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ایسا بولا اللہ نے؟ تو چاہے کم ہو زیادہ ہو, اگر اختلاف ہوتا ہے تو میجورٹی ہو یا مائنورٹی ہو, بات کس پہ پیش کی جائے گی؟ کتاب و سنت پہ. تو معلوم ہوا کہ میجورٹی دلیل ہوتی ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی ضلالہ, اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. کس کو جمع نہیں کرے گا؟ تو میری امت میں کتنے لوگ آتے؟ تھوڑے نا, سارے. تو معلوم ہی ہوا کہ اجماع وہ معتبر ہے جس پر ساری امت جمع ہو, نہ یہ کہ بہت سے لوگ جمع ہو جائیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے, تھوڑا سا اور ڈیٹیل معلوم کیے تو معلوم ہوتا اس مسلک کے علماء کا اجماع ہے. تو یہ دلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے مثال کے طور پر حنفی علماء عموماً اس بات پر متفق ہیں کہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے, لیکن ان کے بالمقابل شواف ہے, حنابلہ اور مالکیہ, ان تینوں کا اتفاق ہے وضو کے لیے بھی نیت شرط ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. تو میجورٹی کا کیا بولنا ہے؟ وضو کے لیے نیت, اور ان کا کیا کہنا ہے؟ ضروری نہیں ہے. تو اب اگر یہ اجماع ہے تو اجماع نہیں ہے, میجورٹی اجماع ہے نہیں ہے. تو میجورٹی اگر اجماع ہے تو ان کو ماننا پڑے گا, اور میجورٹی حق ہوتی ہے تو بھی ان کو ماننا پڑے گا, لیکن کیا کوئی ایسا مانتا ہے؟ تو میجورٹی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو ان اللہ تعالی لا یجمع امتی علی ضلالہ, اللہ نے اللہ تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. یعنی کسی چیز پر اگر مسلمانوں کا اتفاق ہو تو کیا چیز وہ چیز صحیح ہوتی ہے غلط؟ کسی چیز پر مسلمانوں کا اتفاق ہو, سب کے سب اس رائے کو مانتے ہوں, تو کیا وہ صحیح ہوتا ہے؟ نہیں صحیح ہوتا ہے, کیونکہ اللہ گمراہی پر امت کو جمع نہیں کرے گا. یعنی جس پر امت جمع وہ گمراہی ہوگی. گمراہی کا الٹا کیا ہے؟ ہاں ہدایت, وہ چیز ہدایت ہے. تو امت جس چیز پر جمع ہو جائے وہ ہدایت ہوتی ہے, وہ حق ہوتی ہے. یہ مسلمان مانتے ہیں, سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں, جس چیز پر امت جمع ہو جائے وہ ہدایت ہوتی ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. لیکن کیا واقعی اجماع کا دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے, اس پہ اجماع ہے, اس پہ اجماع ہے, اس پہ اجماع ہے, بہت سارے مسائل میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ اجماع ہے. جب قرآن و حدیث سے دلیل ان کے پاس نہیں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس مسئلے پر اجماع ہے. اجماع کا دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں من ادعى الاجماع فهو كذب, جو اجماع کا دعویٰ کرے تو اس نے جھوٹ کہا. کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے پر اجماع ہے تو اس نے کیا کیا؟ جھوٹ کہا. کیوں؟ لعل الناس قد اختلفوا, بہت ممکن ہے لوگوں کا اس پہ اختلاف ہو. لعل الناس قد اختلفوا, ہو سکتا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہو. لہذا عموماً بہت سارے مسائل میں لوگ اجماع کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے. تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ آلریڈی فلاں بڑے عالم کا قول اس میں ایسا ایسا بھی ہے. تو بہت سارے اجماع کے دعوے سچے نہیں ہوتے ہیں. لہذا ہمارا مسائل امام احمد میں یہ روایت موجود ہے. لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اجماع نمبر ایک, اجماع کو ہم مانتے ہیں. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک, کون سی امت؟ یہ امت. کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کن چیزوں میں؟ کیا ہونا, کس کا جمع ہونا؟ مجتہدین کا. اس لیے کہ عوام کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. جن کو بولنا ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے لیکن ہم اس بات پہ جمع ہو گئے اس لیے آپ مانو. کوئی مانے گا؟ کوئی تو مانے گا کہ سارے ان پڑھ لوگ جن کو حساب نہیں آتا ہے وہ جمع ہو جائے, کہ گنتی زیرو سے شروع ہوتی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے قاعدہ بنا لے کہ دس سے شروع ہوتی ہے, مانیں گے لوگ؟ اگر وہ جمع بھی ہو جائے بولے پہلے گنتی سیکھو بعد میں بات کرو, تو وہ گنتی آتی نہیں اور تم کہاں سے شروع ہوتی بول رہے. تو جو آدمی کو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہو ان لوگوں کا اس پہ جمع ہونا کسی ایک بات پر وہ چیز دلیل نہیں ہوتی ہے. تو ہم اجماع کو مانتے ہیں لیکن اجماع کا دعویٰ بہت سارے جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اجماع بولتے ہیں لوگوں نے ہوتا نہیں ہے, وہ اجماع ہوتا نہیں ہے, اس میں اختلاف موجود ہوتا ہے. لہذا ہم اس اجماع کو مانتے ہیں جو واقعی اجماع ہو, واقعی اجماع ہو. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہم کو آگے کیا پوچھتے ہیں, بھینس کا دودھ حلال ہے کیا؟ بھینس کا دودھ حلال ہے کیا؟ تو اب آدمی کیا بولے گا, بھینس کا دودھ حلال ہے کیا؟ بولے قرآن میں بھینس کا لفظ ہے نہیں. پھر کیا کریں گے, جاموس ہے نہیں, تو اب کیا کریں گے؟ حدیث میں قرآن میں کہاں ہے اس کا دودھ پینا چاہیے؟ ہم یہ کہیں گے ابن المنذر نے اپنی کتاب الاجماع میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بھینس کا حکم گائے کے ساتھ ہے. بھینس کس کے ضمن میں آتی ہے؟ تو اب کیا اس پر اجماع ہے, پی سکتے بولنے کا. وہ کیوں بات کرتے ایسا؟ تاکہ ہم کو یہ کریں کہ دیکھو قرآن حدیث میں نہیں ہے نا, اب تو کیا مانو ہمارے امام کی ہے. تمہارے امام کی کہیں کو ماننے کا؟ ہم سارے امام کی مانیں گے. تمہارے امام کہاں سے؟ وہ تو ہمارے ہیں اور ہم چاروں اماموں کی مانیں گے, ایک ہی کی کیوں؟ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ کچھ کچھ مسائل ایسے بتاؤ. انڈا حلال ہے کیا؟ انڈا کھانا حلال ہے کیا؟ تو ایسے کچھ بھی سوالات لاتے ہیں. یہ ایسے سوالات ہوتے جن سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ قرآن حدیث میں اس کا جواب نہیں ہے. لہذا تم کیا کرو, ایک امام کی تقلید کرو. کوئی چیز بے عینی ہے اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے تو قرآن و سنت میں غور کر کے اجتہاد کیا جا سکتا ہے. اور ایک ہی امام کی ماننا ایسا کدھر ہے؟ کسی سے بھی آپ پوچھیں, ٹھیک ہے آپ یہ بتاؤ کہ کسی ایک امام کی, یا آپ نام بھی لیجئے, امام شافعی کی, امام ابو حنیفہ کی, ان کے تمام اقوال میں تقلید لازم ہے. تقلید کا لفظ آپ کو ٹینشن آتا ہے, وہ بھی استعمال مت کرو ورنہ وہ کیا کرے گا, ٹھیک ہے تقلید کی تعریف بتاؤ, ایسا شروع کرتے ہیں یعنی ہار اپنے گلے میں. آپ بولو کسی ایک امام کی اس کے سارے اقوال میں بات ماننا لازم ہے, اس کی دلیل دو, ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل. آپ مت بولو لازم نہیں ہے, وہ کیا بولے گا, لازم نہیں ہے. ہاں دو دلیل لازم نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بہت سارے لوگ, جو آدمی کل میں نے بتایا تھا دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل دینی پڑتی ہے، صحیح ہے؟ اب دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اگر آپ بولتے ہو لازم ہے کیا، وہ بولتا ہاں، تو دعویٰ کس کا ہو گیا؟ اس کا. اور آپ بولتے ہو لازم نہیں ہے، تو دعویٰ کس کا ہو گیا؟ آپ کا. تو جس نے دعویٰ کیا وہ کیا کرے گا؟ دلیل دے گا. سمجھ میں آیا؟ تو آپ دعویٰ کریں گے کائے کو کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ جو دعویٰ کرے گا اس کو کام کرنا پڑے گا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کو محنت کرنی پڑے گی. تو کام لینے کا نہیں، کام. اس لیے لوگ کیا کریں گے، دیکھیں آپ کے پاس آئیں گے بولیں گے ایسا ہے کیا، لکھ کے دو. آپ ایک دم اچھی کیلیگرافی، ہینڈ رائٹنگ اچھی بنا، خوش کر، ایک دم سائن وائن کر کے، ہاں بولو ابھی کیا ہے، ابھی تم کو کام بڑھ گیا، اب لاؤ دلیل اس کے اوپر ہے. اور تمہارا مسئلہ ہمارا نہیں، تمہارا ہمارے مسئلے پہ بات ہی نہیں کرنے کا، لکھا کس کا مسئلہ، تمہارا، اس پہ ہی بات ہوگی صرف. تو کبھی ایسے دعوے کر کے آنا نہیں. بہت سارے لوگ علماء کے پاس دعوے کر کے آتے ہیں، بولتے ہیں عالم صاحب اپنے کو ابھی حق کا معاملہ ہے، وہاں حق ناک کی جنگ ہے. کون بولا تیرے کو بگل بجانے؟ بگل بجائے گا تو، اور لڑنا ہم نے جا کے. بیل کو دکھا رہا بھینسے کو لال کپڑا، اور ہم کو بولا کھڑے رہو آگے، کیا ضرورت ہے تم کو؟ پھر عالم صاحب آ کے لڑنا شروع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کبھی بھی. کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آ کے بولتا ہے لکھ کے دو، تو بولنے کا ہاں لکھ کے دو، آپ بھی بولو ایسا. بولے گا پہلے تم لکھ کے دو، بولے نہیں پہلے تم لکھ کے دو. ارے لکھو تو صحیح، ارے تم لکھو تو صحیح. اتنا گھٹ نہیں بنیں گے تو کام نہیں ہوگا. اپنے لوگ کیا ہوتے، جان دے بہت ضد کرے، دو لکھ کے، ہاں یہ پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھ. کوئی آدمی آ کے بولے یہ پھانسی کا پھندا ہے، دو میں سے ایک کے گلے میں پڑنے والا، ایک کام کر تو لے، آپ لیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ نہیں چچا تم لو، ابھی تو میری شادی ہونے کی باقی ہے، ہاں تمہارا سب ہو گیا، اب جاؤ تم جلدی. بیٹے کو بولتا میں جا کے تمہارے، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہاں جائیداد میں حصہ ملنے والا. آپ بہت ضد کیا ہو، نہیں تو پہ، نہیں تم، نہیں تو، نہیں تم، کرتے کرتے تم بولیں گے جان دے بھی کائے کو بحث کرنے کا، لاؤ میں پہنتا. کریں گے کبھی ایسا؟ کبھی نہیں کرنے کا ایسا. بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی ایسا نہیں کرتا ہے، تو اپنے گلے نہیں ڈالتا. لیکن اپنے اہل حدیث حضرات کیا کرتے، بولتے جان دے اپنے کو تھوڑی ثابت کرنے کا، عالم صاحب کریں گے نا پہنو. نہیں کرنے کا کبھی، اینڈ تک کتنا بھی ضد کرے، سر نیچے پاؤں اوپر کر کے بھی بولے کرنا، لکھ کے دینا نہیں، میں جان دے دوں گا، لکھ کے نہیں دیا تو دے، تیری مرضی بھائی، میں دھکا تھوڑی دے رہا تیرے کو، مرڈر نہیں ہے، سوسائڈ ہے یہ، میں مر جاؤں گا، تو لکھ کے نہیں دیا تو مر، میرے کو اچھا ہے، ایک تکلیف کا ہوں گی دنیا میں. کسی کی باتوں میں نہیں آنا، سمجھا؟ کتنا بھی ضد کرے، کتنا بھی ضد کرے، کسی کی بات میں نہیں آنا. آپ اینڈ تک ایک دم ٹھنڈے رہنا، بولنا ڈیرا لکھ کے، اینڈ میں یہی بولنا تو لکھ کے دے، ہم لکھ کے دیں گے نہیں. کیا لکھنے نہیں آتا اس لیے ایسا کر، ہاں جیسی تیری مرضی، بتاؤ گی لکھ کے تیرے کو، ایسا نہیں کرنا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو اکسائیں گے، اگر واقعی حق پہ رہیں گا تو لکھیں گا، نہیں تو ڈر گیا تو. ارے آپ کو ڈرتے نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاں دو بار لکھ کے دیتا. اگر بولے کوئی آپ سے ڈرتا نا کر کے نہیں لکھ کے دے رہا تو، ہاں تو بولنا ٹھیک ہے، تو ڈرتا کر کے نہیں لکھ کے دے رہا، ایسا کرنا. تو بھی ڈرتا، میں ڈرتا نا نہیں دے رہا نا، تو ڈرتا، تو بھی تو لکھ کے نہیں دے رہا نا، کیوں نہیں؟ یہ سیکھو آپ. جس نے یہ سیکھا وہ آدھی جنگ جیت گیا. آدھی جنگ لکھنے میں رہتی ہے. جو وکیل لکھتا ہے آدھا کام اس میں رہتا ہے، باقی تو اس کے بعد کی بات رہتی ہے. جیسی چوکی میں رپورٹ لکھتا ہے رائٹر، اس کے اوپر آگے کا کیس بنتا ہے، وہ لکھنے میں رہتا سب. جیسا لکھے گا ویسا معاملہ بڑھے گا. تو اس لیے آپ لکھتے وقت میں جو آدمی غلطی کیا، تو پھر بعد میں سب تکلیف اس کے بعد آتی ہے. لکھنے میں غلطی نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کون لکھتا برابر؟ جس کو اس میدان کا علم ہے. پبلک کیسا کرتی، اپنے حساب سے کچھ بھی الٹا لکھتی اور بہت خوش ہوتی اس کو، بہت بھاری لکھا میں نے، کچھ نہیں. عالم کے ہاتھ میں جب آتا، عالم بولتا تو نے پھنسا دیا ہم کو، الٹا لکھ کے لایا تو نے سب. اس لیے کبھی لکھ کے دینا نہیں، چاہے کتنی اچھی ہینڈ رائٹنگ آپ کی ہو، آپ کے پاس کتنا سونے کا پین کیوں نہ ہو، آپ لکھ کے نہیں دیں گے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ من ادعى الاجماع فهو كذب، جس نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ کہا. لعل الناس قد اختلفوا، بہت ممکن ہے لوگوں نے اختلاف کیا ہو اور اس کو علم نہیں ہو کہ اختلاف ہے. تو یہ کہنا کہ اس معاملے میں تو میرے علم میں اختلاف نہیں ہے لہذا اجماع ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ میرے علم میں اختلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے اختلاف ہو، لہذا میں نہیں جانتا اختلاف، اس لیے اتفاق اور اجماع ہے کہنا غلط ہے اصولی اعتبار سے. یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے علم میں تو اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بولنا الگ ہے، اور یہ بولنا الگ ہے کہ اس مسئلے میں اجماع واقعی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی آدمی کہے میرے علم میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، یہ الگ ہے، اور یہ کہنا نہیں ان میں اتفاق ہے جھگڑا نہیں ہے، یہ بولنا الگ ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. لہذا ایک آدمی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ حقیقی نہیں ہوتا ہے، تو یہ کہنا غلط ہے کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے. نمبر 9، اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی عدم موجودگی میں اجتہاد کی گنجائش کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی کسی مسئلے میں اگر ان کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے اور اس وقت اجتہاد کرنا ضروری ہو تو جتنا علم ہے اسی میں غور کر کے فیصلہ دیتے ہیں، جتنا علم ہے اسی میں غور کر کے فیصلہ دیتے ہیں. تو اس کی کئی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر صحابہ گئے سفر میں اور پانی نہیں تھا، تیمم کیا دونوں نے، اب تیمم کرنے کے بعد وقت کے اندر پانی مل گیا، وقت نماز کا ختم ہونے کے اندر کیا ہو گیا، پانی مل گیا، اب کیا کرنا، ٹائم تو نماز کا باقی ہے، نماز ہم نے پڑھ لی ہے لیکن اب تیمم کر کے پڑھی تھی، پانی ملنے کے بعد تیمم باقی رہتا نہیں، تو اب نماز کا ٹائم باقی، جو پچھلی نماز تھی وہ تیمم کے ساتھ پڑھی ہوئی تھی تو نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے، وضو کا پانی مل گیا ابھی، تو اب واپس سے نماز پڑھنا پڑے گا کہ نہیں، تو دونوں میں سے ایک نے کیا وضو، واپس سے نماز پڑھی ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے میری نماز پڑھ لی اس لیے میں اپنی نماز پر باقی ہوں، اس نے نماز دہرائی نہیں. اب دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ایسا ہوا، آپ نے جس نے ایک بار نماز پڑھی تھی اسے کہا تو نے سنت پا لی، دوسرے سے کہا جس نے دو بار پڑھی تھی تیرے لیے دو اجر ہیں، تو نے سنت پائی، اور ان سے کیا کہا تیرے لیے دو اجر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پہلی تو پڑھ لی تھی لیکن دوسری احتیاطی طور پر پڑھی، اس لیے کہ پانی ملا اور مسئلہ معلوم تھا اس وقت تک نہیں، تو جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو دونوں نے کیا کیا، اجتہاد کیا، اس نے یہ اجتہاد کیا ایک بار نماز فرض ہے اور جو مجھ کو کرنا تھا میں نے کر لیا، پانی نہیں ملا تیمم کرو نماز پڑھو، تو میں نے جو اللہ کا حکم تھا میں نے پورا کیا، ختم، اب میرے اوپر باقی ہے کچھ نہیں. دوسرے نے کہا نہیں، اصل تو وضو ہے اور وضو کرنے کے بعد یعنی تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی ہے، تیمم ٹوٹ گیا وہ نماز ہوئی کہ نہیں، کنفیوز، انہوں نے واپس سے نماز پڑھی ہے کیونکہ اصل کی طرف وہ لوٹے، وضو کر کے نماز پڑھو. تو اب دونوں میں اختلاف ہوا، دونوں کا اختلاف پیش کیا گیا تو آپ نے دونوں کو اس طرح سے جواب دیا، معلوم یہ ہوا کہ دونوں نے جو اشتہار کیا آپ نے یہ نہیں کہا تم نے دل سے کیسے اشتہار کیے، آپ نے کہا نہیں، تو دلیل نہیں تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سامنے موجود نہیں تھے، تو جتنا علم ان کے پاس تھا اسی میں غور فکر کر کے انہوں نے فیصلہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی برا کہا، اس لیے کہ ان کے پاس سوائے اجتہاد کے کوئی راستہ نہیں تھا. تو دلیل صاف اگر موجود کسی مسئلے میں نہیں ہے تو جتنا علم ہے اس علم میں غور کر کے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اجتہاد کرنے کے لیے یا تو آدمی مجتہد ہو یا مجبور ہو، یا تو مجتہد ہو یا مجبور ہو. آج آدمی علماء کو فون کر کے پوچھ سکتا ہے، لیکن مان لیجیے ایسی جگہ ہے جہاں کچھ نہیں کر سکتا تو آخری چیز کیا کرنی پڑے گی اس کو، اجتہاد کر سکتا ہے وہ، استفتی قلبک، ایک آدمی اجتہاد کرے جتنا علم اس کے پاس ہے اس کے اعتبار سے تقویٰ کی روش پہ چلے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. فتق اللہ مستطاعت، کئی مثالیں اس کی، وقت نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران، جب ایک حاکم فیصلہ کرے پھر اجتہاد کرے، ثم اصاب فله اجران، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کے لیے دو اجر ہیں. واذا حکم، پھر وہ اگر وہ فیصلہ کرنے لگے اور اجتہاد اس کے لیے کرے اور اس میں خطا کر جائے تو اس کے لیے ایک اجر ضرور ہے. بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. یعنی دو حالتیں ہیں، حاکم کس کو کہتے ہیں؟ جو حکم دیتا ہے یعنی فیصلہ کرتا ہے، جج، قاضی، مفتی، عالم. اس کے سامنے کوئی کیس آئے، کوئی معاملہ ہے، چاہے عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو، اب اجتہاد وہ کرے اور اجتہاد کر کے فیصلہ دے اور اس کا اجتہاد کیسا نکلے؟ صحیح، اس کو کتنے اجر ہیں؟ دو. اور اگر اجتہاد کر کے فیصلہ دے اور اس کا اجتہاد غلط نکلے، خطا، وَإِن ثم اخطا، حدیث میں کہ پھر وہ خطا کر جائے، تو اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ تو اس سے تین باتیں معلوم ہوئی. کیا؟ نمبر ایک، اجتہاد کون کرے؟ نمبر دو، کیا ہر مجتہد کا ہر اجتہاد صحیح ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے نا، صحیح بھی ہوتا ہے، خطا بھی ہوتا ہے. ثواب اس کو کہتے ہیں، صاد والا، ثواب بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے. نمبر تین، مجتہد کو کون سی حالت میں اجر ملتا ہے؟ صحیح یا غلط کا؟ لیکن زیادہ اجر کس کا ملتا ہے؟ غلط کا. ایک تو ایک جو ایک اجر نہیں ملا، وہ کیوں نہیں ملا؟ ہاں، تو ایک کائے کا ملا؟ غلطی کرنے کا. ہاں، اجتہاد کرنے کا ایک اجر ملا اور ایک گیا کیوں؟ ہاں، اجتہاد خطا ہوا، تو اس کو صحیح چیز نہیں ملنے کی وجہ سے ایک اجر چلا گیا، لیکن کوشش کیا اس نے، اس کا ایک اجر اس کو ضرور ملے گا. یعنی یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ مجتہد ہر حال میں اجر پاتا ہے. صحیح، مجتہد ہر حال میں اجر پاتا ہے. تو غلطی بھی اگر کسی مجتہد سے ہو جائے تب بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ لہذا اس کو ہم برا بول سکتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک تو اجر پا رہا ہے اور ہم اس کو برا بولنے لگے تو اللہ اس کو اجر دے اور ہمارے نزدیک وہ برا ہو، یہ کتنی غلط بات ہوگی. لہذا ہم کو مجتہدین کا احترام کرنا چاہیے اور یہ بات معلوم رکھنا چاہیے کہ انہیں ہر حال میں کیا ملتا ہے؟ اجر. لیکن اجتہاد کون کرے گا؟ یہ تو گھر پہ جا کے آدمی بولے چلے گا، اس معلوم ہے غلطی بھی تو بھی ایک اجر ملتا ہے. لہذا آپ دین کے سارے معاملات میں کیا کرنے لگے، گھر کا مجتہد، فیملی مجتہد بن جائے. تو مجتہد کون کرے گا، کون بنے گا؟ جس کے پاس علم ہے، اجتہاد کرنے کے لیے علم. لیکن اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنے میں صحیح یا غلط فیصلہ آدمی کا ہو سکتا ہے. اگر ڈائریکٹ ڈائریکٹ نقل کرنا ہے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں، صرف نقل کرنا ہے اس میں، لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ اجتہاد کرنے میں، اجتہاد کرنے میں، فیصلہ دینے میں غلطی آدمی سے ہو سکتی ہے. تو یہ حدیث بتاتی کہ مجتہد کو ہر حال میں اجر ملتا ہے. دوسری مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہدین کو برا نہیں کہنا چاہیے. جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب کی جنگ سے لوٹے تو آپ نے ہم سے کہا لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے ہاں مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر، اس قبیلے میں، اس علاقے میں پہنچ کر، بنی قریظہ کے یہاں پہنچ کے ہی عصر پڑھنا ورنہ نہیں. اب کیا ہوا، فَأَدْرَكَ، اب نکلے سفر میں سب لوگ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، تو کچھ لوگ راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت آ گیا. ابھی پہنچے ہیں؟ پہنچے ہیں کہ نہیں منزل پہ؟ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ منزل پہ پہنچ گئے عصر پڑھنا. پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنا. اب بعض لوگوں کو لیٹ ہو گیا پہنچنے میں اور عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. تو اب ان میں دو رائے ہو گئی. ایک نے کہا نہیں ہم وہاں پہنچ کے ہی پڑھیں گے, اس سے پہلے نہیں. کیوں؟ پہنچنے سے پہلے پڑھنا ہے, حکم یہ ہے, اسٹریٹ صاف الفاظ یہ ہیں. وقال بعضهم بل نصلي, لیکن بعض نے کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے, ہم نماز پڑھیں گے. لم يرد منا ذلك, ہم سے یہ مقصود نہیں تھا کہ ہم نماز چھوڑیں, بلکہ ہمارے سے مقصود کیا تھا؟ ہم جلدی پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت کو ضائع کرنے کے لیے کہیں گے؟ نہیں. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے نماز مت پڑھنا, یعنی وہیں پڑھنا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی پہنچنے کے لیے ہم کو کہا, مقصود یہ نہیں تھا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. لیکن کچھ نے کیا کہا؟ نہیں, جیسا بولے ویسا کرنے کا, وہاں پہنچے بغیر پڑھنا نہیں, وہاں پہنچ کے ہی پڑھنا, تو ہم وہاں پہنچ کے ہی پڑھیں گے, چاہے وقت نکل جائے یا چاہے لیٹ ہو جائے. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعنف واحد منهم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں قصہ بیان کیا گیا تو آپ نے کسی کو بھی ڈانٹا نہیں. تو اب حدیث کے سمجھنے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. کچھ نے کہا جو الفاظ ہیں ویسا عمل ہم کریں گے, لیکن دوسروں نے کیا کہا؟ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نماز لیٹ کریں. کیوں کہا؟ لیٹ کرنے کے لیے کہا کہ چلو نماز لیٹ کرنا بھی ایک نیکی ہے, ایسا ہے؟ نہیں, بلکہ مقصود یہ تھا کہ ہم جلدی پہنچیں. تو انہوں نے یہ سمجھا, انہوں نے وہ سمجھا, اس سے اختلاف ہوا. اب اگر دونوں میں کوئی برا ہوتا جس کو ڈانٹنا چاہیے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے, تو کیا ڈانٹا آپ نے کسی کو؟ لہذا معلوم ہی ہوا کہ اگر مسائل میں اجتہاد کرنے میں علماء سے اختلاف ہوتا ہے تو ان کو برا کہنا چاہیے. جب اللہ کے نبی نے نہیں ڈانٹا نماز کے معاملے میں تو ہم کسی کو کیوں ڈانٹتے ہیں اجتہادی مسائل میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کہہ سکتا ہے آدمی کہ یہ صحیح ہے یہ خطا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑنا صحیح ہے؟ اور اماموں کی بشان میں گستاخی کر دینا صحیح ہو سکتا ہے؟ لہذا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو خطا پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے اور صحیح ہونے پر بھی ثواب ملتا ہے, لیکن اس کو ڈانٹنا اور برا کہنا نہیں چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات ہمارا اصول ہے. لیکن کوئی یہ کہے مجتہد کی غلطی بھی صحیح ہوتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یا ہاں یا دونوں صحیح نہیں ہے؟ اگر وہ صحیح ہوتا تو اجر میں کمی ہوتی, اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ اخطا, غلطی کر جائے تو اس کو غلطی کہا جائے گا کہ نہیں؟ تو لوگ بولتے اتنے بڑے امام ان سے کیسا غلطی ہو سکتی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فلاں مجتہد چودہویں صدی کے پندرہویں صدی کے, ایسا کہا؟ کوئی بھی مجتہد, کوئی بھی مجتہد کسی بھی زمانے کا ہو اس سے خطا ہو سکتی کہ نہیں؟ خطا ہو سکتی ہے. لہذا آپ نے کہا کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مجتہد کے ساتھ معاملہ جڑا ہوتا ہے کہ وہ غلطی کرے. مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے, ہر مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے. بہرحال نمبر دس, اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مذہبی تعصب سے بچتے ہوئے تمام اہل حق سے استفادہ کرتے ہیں. یہ بات معلوم کریں, یاد رکھیں کہ مذہب اور دین الگ ہیں. کہے گی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, یہاں تو مذہب کی بنیاد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. مذہب لفظ بنا ہے ذہبہ سے, ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے گیا, کدھر گیا؟ ادھر گیا. تو اس کا مذہب یہ ہے، یہ کہاں گیا وہاں، تو اس کا مذہب وہ ہے۔ تو اس طرح سے کون عالم کہاں گیا، کس رائے کی طرف گیا، کس فیصلے کی طرف گیا، اس کے فیصلے کو اس کا مذہب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے رفع الیدین امام شافعی کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا نہیں۔ تو مذہب کبھی پورے مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، کبھی ایک مسئلے پر بھی بولا جاتا ہے کہ فلاں کا مذہب، اس میں مذاہب ہیں۔ تو مذاہب ہیں کا مطلب کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مذہب اس کو کہتے ہیں جو اجتہاد کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ صحیح نہیں؟ ہاں، کچھ لوگ بول رہے چائے کا بات ہی، کچھ لوگوں نے رات میں بہت گپ شپ کیے تو نیند اب آ رہی ہے، پینلٹی اب مل رہی ہے اس کی۔ مذہب اس کو کہتے ہیں کہ اجتہاد کے نتیجے میں علماء کی رائے الگ الگ ہو جائیں، ان میں سے ہر رائے کو اس کا کیا کہتے ہیں؟ مذہب۔ لیکن دین اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به لکم دینکم ولی دین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے، کسی کے اجتہاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے منصوص چیز ہوتی ہے۔ لیکن مذہب علماء کے اجتہادات ہوتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی۔ جیسے فلاں عالم کا فتویٰ ہے، صحیح ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا دین، بلکہ دین میں یہ بات صحیح غلط ہے بول سکتے، لیکن فلاں کے مذہب میں، حنفی مذہب میں، شافعی مذہب میں، مالکی حنبلی مذہب میں، مذہب میں چیزیں صحیح غلط دونوں ہوتی ہیں، لیکن دین میں فرق۔ سمجھا؟ جیسے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، مذہب اسلام بولتے ہیں، مذہب اسلام نہیں ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے مذہب کا لفظ اسلام کے لیے کہیں بھی قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے۔ تو مذہب کا لفظ قرآن اسلام کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہت کھینچ کے کوئی کہہ سکتا ہے وہ دین، جس وہ راستہ اسلام ہے جس پہ سارے نبی گئے، اس اعتبار سے مذہب، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ قرآن سنت میں ایسا استعمال اسلام کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دسویں چیز، اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ مذہبی تعصب سے بچتے ہوئے تمام اہل حق سے استفادہ کرتے ہیں۔ مذہب تو آپ سمجھے، تعصب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، کسی ایک عالم کو ماننا۔ ماشاء اللہ، ٹھیک۔ تعصب کے معنی ہے بے بنیاد طرفداری، صحیح غلط کے بغیر کسی کی کسی اور بنیاد پر طرفداری۔ کیوں؟ مثلا ہمارے گھر والے ہمیشہ صحیح ہوں گے، وہ غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے قبیلے والے ہیں، ہماری جماعت والے ہیں، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے، انہی کی بات ہم مانیں گے، جو بھی ہو، صحیح ہو غلط ہو، ان کی بات ہم مانیں گے۔ تو بے بنیاد، غیر شرعی بنیاد پر کسی کی طرفداری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموماً اسی کو تعصب کہتے ہیں، عصبیہ اس کو کہتے ہیں، قبیلہ واری، قبیلہ کی بنیاد پر، اپنی عصبہ کی بنیاد پر اس کو سپورٹ کرنا، میرے قبیلے کا اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا، صحیح ہے اس لیے دوں گا، غلط ہے اس لیے نہیں دوں گا، ایسا کچھ نہیں، میرا قبیلہ ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ اسلام میں ہے؟ نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو روکے، یہ نہیں کہ آدمی صرف یہ ہمارے لوگ ہیں، صحیح ہو غلط تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کو کہتے ہیں تعصب۔ تو کیا مذہبی تعصب صحیح ہے؟ ہمارے مسلک کے علماء بولنے کا مطلب صحیح ہوں گا، ہم دوسرے کی بات مان نہیں سکتے، ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح لگ رہی، لیکن ہمارے علماء تو ایسا بولتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تعصب ہوا کہ سامنے والے کی بات صحیح ہے، پھر بھی کس کی بات مان رہا؟ ہمارے علماء۔ کیا کرے تمہارے علماء کی کیوں مانے گا تو، جب بات یہ صحیح ہے، ان کی بات غلط ہے، تو کس کی بات ماننا چاہیے؟ صحیح بات ماننا چاہیے۔ تو اہل حق مذہبی تعصب نہیں برتتے ہیں، اپنے پرائے کر کے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ صحیح غلط میں سے صحیح کو چنتے اور غلط کو چھوڑتے ہیں، چاہے وہ اپنوں کا غلط ہو اس کو چھوڑتے ہیں اور کسی ایک عالم کے لیے تعصب نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا عالم ہے, ہم اسی کی بات مانیں گے, اس کے خلاف جو جائے گا اس سے لڑیں گے. آج کیا مسلمانوں میں یہ تعصب نہیں ہے کہ کوئی امام ابو حنیفہ کی نہیں مانتا تو دشمنی اس سے ہے, اس سے دشمنی. کوئی اگر حنفی شافعی حنبلی مالکی نہیں ہے تو اس سے دشمنی. یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. ہاں حق کے لیے تعصب کیا جا سکتا ہے, یعنی ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر کوئی بھی مقابلے میں کہے ہم تو مانیں گے, نبی کی مانیں گے دوسرے کی نہیں. تو اس طرح کا شخصیت کے ساتھ تعصب, جس کو آپ اگر تعصب کہتے ہیں تو یہ صحیح ہے, لیکن کسی اور شخصیت کے لیے کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں صحیح, لیکن دوسرا آدمی ہمیشہ صحیح نہیں ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی نبی کے لیے ایسا کر سکتا ہے, ہم نبی کے سائڈ میں ہمیشہ رہیں گے, کچھ بھی ہو نبی کے مقابلے میں جو گیا ہو غلط, یہ کر سکتا ہے آدمی. کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, لیکن دوسرا ہمیشہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس طرح کا تعصب صحیح نہیں ہوگا اس کے لیے کہ اسی کی سائڈ لوں گا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے. نبی کے لیے کر سکتے, غیر نبی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. لوگ کہتے ہیں اس سے تکلیف ثابت ہوتی ہے, ہوتی نا نہیں, کیوں نہیں؟ سوال کرنا تکلیف نہیں ہے اور جواب قبول کرنا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو معلوم ہے کہ یہاں دو لوگ ہیں, ایک معلوم دوسرا نہیں معلوم, صحیح ہے؟ تو معلوم کس کو ہے؟ علماء, اور نہیں معلوم عوام. تو اگر نہیں معلوم تو کس سے پوچھیں گے؟ علماء سے, اہل ذکر سے, یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے علم رکھنے والوں سے. اہل ذکر, ذکر سے مراد اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت یعنی وحی. تو وہ علماء, دیکھیے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, وہ علماء جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے اگر معلوم نہیں ہے تو. لیکن کوئی کہے کہ دیکھو ثابت ہوا نا, اسی لیے تو ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, تو صحیح ہے یہ؟ کیوں؟ اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو تو خود سے کرو. ہاں اللہ تعالی نے کیا کہا, فاسألوا اہل الذکر, ذکر والوں سے پوچھو, نصیحت جن کے پاس پہنچی ہے ان سے پوچھو, یعنی اللہ کے پاس سے وحی جن کے پاس ہے نبیوں کے ذریعے سے ان سے پوچھو. تو کسی ایک کا نام بتایا اللہ نے, تو جس کو اللہ نے عام رکھا اس کو کوئی آدمی خاص کر سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے زکات دینے کے لیے کہا فقراء کو, مساکین کو, ایک آدمی کہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس فقیر کو دیں, دوسرے کو نہیں دے سکتے, کر سکتے؟ فقیر ہے نا وہ بھی, نہیں دے سکتے اس کو, اس فقیر کو دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ تو پھر غلط کیا ہے اس میں؟ ہاں غلط ہی یہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو نہیں دینا, لیکن کیا ہے اس چیز کو خاص کرنا یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جو عام اللہ نے رکھا ہے اس کو ہم خاص کر سکتے نہیں. اللہ نے صفت بتائی نام لیا نہیں. تو کوئی آدمی اگر اور ایسا کہا پیر سے لے کے اتوار تک, ہاں شروع سے لے کے محرم سے لے کے ذوالحجہ تک, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک ہی عالم سے پوچھا, ایسا کہا نہیں, کبھی اس عالم سے پوچھا, کبھی اس سے کبھی اس سے. اگر واقعی اہل ذکر کی صفت اس میں ہے تو چاہے وہ کسی ملک کا ہو, اگر واقعی اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اس سے پوچھ سکتے کہ نہیں؟ تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو اس حکم کو پورا کرنا غلط ہے کہ صحیح؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ہم کو حکم اس لیے ہم کر رہے ہیں تو غلط ہے. لیکن کوئی کہتا ہے ایک ہی کی مانو, اس کے لیے دلیل کہاں ہے؟ لوگ بولتے ہیں نا آپ لوگ جو علماء کی مانتے ہو یہ بھی تو غلط ہے. ہم کہتے غلط نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کیا حکم دیا؟ جانتے نہیں تو علم والوں سے پوچھو. پوچھے کس کے بولنے سے پوچھے؟ اب تم ایک ہی سے پوچھو بول رہے ہو, وہ کس کے بولنے سے بول رہے ہیں؟ اس کی دلیل ہے نہیں ہے. اور دلیل ہم کو چار میں سے ہونا چاہیے, قرآن سے, سنت سے, اجماع سے اور قیاس شرعی سے. تو قرآن میں ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو, سنت میں ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو, اجماع ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کی ماننا ضروری ہے, قیاس ہونا چاہیے. قیاس کہاں سے کریں گے؟ اس میں نبی پہ قیاس کریں گے, امام ابو حنیفہ کو کیسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو ان چار دلائل سے ہی ثابت کرنا, یا تو قرآن میں ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ. آپ کا کیا دعویٰ ہے, کس کی ماننا چاہیے؟ بولے کسی ایک مجتہد کی ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کس کی مانتے ہیں؟ تو آپ دوسرے کا دعویٰ کیسا بول رہے ہیں؟ آپ اپنا دعویٰ بولو کہ کس کی ماننا ضروری ہے آپ کے لیے, مجھ سے کیا منوانا چاہتے ہیں, میں کس کی تکلیف کروں؟ کسی ایک کی. تو انتخاب کی دلیل پہلے دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لمبا ہو جائے گا لیکن ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا بولنا کیا ہے, دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ بولے تکلیف لازم ہے. اسی کو تھوڑا سمجھتے ہیں ہم لوگ, تاکہ یہ اصل گتھی یہ ہے یا اٹکنے والی چیز یہ الگ میں ہے, اس کو سمجھ لیجئے. تقلید لازم ہے. ہم یہ ہم جا کے بولتے ہیں تقلید ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تقلید کے معنی لکھ کے دو. ارے یہ بات تو آپ مت بولو, آپ یہ بولو کہ آپ کا کیا کہنا ہے. بولے تقلید لازم ہے, لکھ کے دو. ٹھیک ہے, لکھ دیا. نہیں لکھا تو اور بات ہے, لکھ کے پکڑ کے چلتے ہیں اس کو. تقلید لازم ہے, واجب ہے, فرض ہے, جو بھی ہے لازم ہے. ٹھیک ہے, تقلید کس کی لازم ہے یا کسی کی بھی کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں, تقلید کی دو قسمیں ہیں, تقلید مطلق اور تقلید شخصی. تقلید مطلق کیا ہے؟ کسی کی بھی تقلید کرنا, کبھی اس کی کس سے پوچھے, کبھی یہ عالم سے, کبھی امام شافعی سے پوچھے, کبھی امام ابو حنیفہ سے, کبھی امام مالک سے. تو یہ مطلق ہوئی. مطلق کا مطلب آزاد, آزاد تقلید. اور دوسری کون سی؟ تقلید شخصی, کسی شخص کی تقلید ہے. یعنی یہ کون؟ امام ابو حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد. تو ایک ہی کی ماننا اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقلید شخصی. لیکن کسی کی بھی ماننا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید مطلق. اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ چائے ہوگی, ہاں ٹھیک, اس کو ختم کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا وقت ہو گیا ہمیں سمجھ. چائے پی لیجیے آپ, اچھا سمجھیں گا ذرا آپ. چائے پی لیجیے, اسے پی لیں گے ابھی, ہو گیا نا وقت, ہاں ختم کریں گے. ٹھیک ہے چلیے, ہاں ایک دم ابھی جوش آیا واپس بھول جائیں گے. ایک ہے تقلید شخصی اور ایک ہے تقلید مطلق. ہم یہ کہیں گے آپ کا دعویٰ تقلید مطلق اور تقلید شخصی. تقلید کی ہم ان کو پوچھیں گے کیسا ہے, آپ کیا منوانا چاہتے ہیں ہم سے؟ تقلید, ہاں ٹھیک ہے. کون آپ بتائیے, تقلید ایک ہی ہے یا اس کی قسمیں ہیں؟ اب وہ سوچے گا ہاں یہ جان رہا ہے مطلب. آپ مت بولو تقلید کی تو دو قسمیں ہیں نا. ٹھیک ہے ثابت کرو. آپ مت بولو, آپ کیا کرو, سوال کرنے والے کو دلیل دینا پڑتا, جواب دینے والے کو دلیل دینا پڑتا. تو آپ کا ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ جواب ابھی دیا آپ. ایسا پھنستے دلیل کیا ہے کیا, ہاں کوئی پوچھ سکتا ہے؟ تو آپ سوال پوچھنا کہ تقلید میں قسمیں بھی ہے کیا. اگر وہ نہیں بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, لکھ کے دو, تقلید کی کوئی قسم نہیں ہے. اور اگر وہ بولتا ہے کہ ہاں, تو آپ پوچھو کون سی, پھر سوال. وہ لے گا تقلید میں دو قسمیں ہیں, ایک ہے تقلید مطلق اور ایک ہے تقلید شخصی. اگلا سوال, کیا تقلید کی تمام قسمیں فرض ہیں یا لازم ہیں؟ فرض بھی مت بولو, فرض کی تعریف بتاؤ. کیا تقلید کی ساری قسمیں لازم ہیں یا جائز ہیں, یا کچھ جائز ہیں کچھ جائز نہیں بھی ہیں؟ بولے گا یہ بہت دور سے آیا ہے. بولے گا کچھ جائز ہے کچھ جائز نہیں ہے. تو آپ کا دعویٰ جائز قسم والی تقلید کا ہے یا ناجائز کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید مطلق اور تقلید شخصی. ہمارے جو مقلدین بھائی ہیں وہ ہم سے بیعت کرنا چاہتے ہیں تقلید مطلق پر، تقلید ہے بس، لیکن ان کا دعویٰ تقلید کرو پہ نہیں ہے، صرف ایک ہی تقلید کرو پہ ہے، کیونکہ وہ دوسرا ثابت نہیں کر سکتے ہیں. پہلے کے لیے مثالیں دے سکتے ہیں، ایک آدمی آیا صحابی سے فتویٰ پوچھا اور چلا گیا، دیکھو فتویٰ پوچھا جواب ملا، تقلید، ایسا کر سکتا ہے وہ. لیکن ان کا دعویٰ وہ نہیں ہے، ہم اس عمل کو بتا رہے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے اس کام کو، اس لیے ہم کر رہے ہیں ویسا. لیکن اس کا دعویٰ جو یہ کر رہا ہے صرف ایک کی بات ماننا چاہیے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو وہ ہم سے بحث کرے گا تقلید مطلق پر، اور ثابت کرنے کی کوشش کیا کرے گا؟ تقلید شخصی. آپ اس کو وہاں پکڑنے آنا چاہیے. آپ کا دعویٰ کس کا ہے، تقلید شخصی کا یا تقلید مطلق کا؟ وہ تقلید مطلق اگر کہتا ہے تو گلے میں پھنس جائے گا اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ لکھ دیجئے تقلید مطلق کا حکم کیا ہے، جائز ہے، لازم ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا. تو آپ ہم کو کدو کھاؤ لازم کر سکتے؟ لازم نہیں ہے نا. تو ہم نہیں کیے تو گنہگار ہوں گے؟ اگر وہ کہتا تقلید شخصی جائز ہے، تو جائز کا مطلب کیسا بھائی؟ بیگن کھانا کیا ہے؟ تو بیگن نہیں کھاتا جہنم میں جائے گا، بول سکتا کوئی؟ نہیں کھاتا میں، تو گناہگار ہوگا. تو ٹھیک ہے تم کو کرنا ہے تم کرو، ہم نہیں کرتے تو ہم برے. لکھ کے دو جائز ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کرنے والا گناہگار نہیں ہے. لکھ کے دو، اب دے گا وہ اس کو کیا لکھنا ہے؟ اب واجب ہے. کون سی، تقلید شخصی یا تقلید مطلق؟ اگر وہ لکھتا ہے تقلید مطلق واجب ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک کو خاص نہیں کر سکتا، اس کو آزاد رہنا پڑے گا. اس کا وہ قائل ہے کبھی امام ابو حنیفہ سے، کبھی شافعی سے، کبھی کر سکتا، وہ مانتا ہے اس کو نہیں، تو مطلق کبھی نہیں لکھے گا وہ. اب بچا کون سا؟ ثابت کرو. تو عام کہیں گے تقلید شخصی واجب ہے، ٹھیک ہے. کس کی، آپ کا دعویٰ کس کا ہے؟ چاروں کا، چاروں میں سے ایک کا. ہاں تو آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے. لکھ کے دے دو، امام آپ کے نزدیک ان کی تقلید واجب ہے یا دوسرے کی؟ آپ کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی تقلید لازم ہے یا شافعی کی؟ آپ کو نہیں پوچھ رہا میں، ان کو پوچھ رہا. آپ دوسرے ہم کو کیا بول رہے ہیں، ہم کو چائے پینے جانا ہے. ہم پوچھیں گے آپ کے نزدیک، کیونکہ تم بولیں گے نہیں اپن پوری امت کی بات کریں گے، اے بابا امت کا چھوڑ تو، وہ بہت مسئلے ہیں، اب تو عقیدے کا بھی چھیڑنے والا، وہ آگے کی بات ہے. تو اور میں، تمہارے علماء، تمہارے علماء، ہمارے علماء، بات کون کر رہا؟ کبھی بھی یاد رکھیے اس کو، بات کون کر رہا؟ تو میں، چنو منو جو بھی ہیں، دوسرے کا نام لینا نہیں، یہ وہ مت. اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں علماء کو بھی، تو اگر وہ دیوبندی ہے تو بریلوی عالم کا نام دیجئے، اگر وہ بریلوی ہے تو دیوبندی عالم کا نام دیجئے. بولے گا نہیں ہم کو نہیں مانتے، حنفی ہے نا وہ، ان کا کیوں نہیں مانتے؟ حنفی ہے نا آپ سب لوگ، تو حنفی کا کیوں نہیں مانتے؟ پھر کوا حلال ہے کہ حرام، تمہیں اختلاف کیوں ہوا؟ ہے نا، فاتحہ دینا عمل ہے کہ عقیدہ ہے؟ عمل ہے. تو عمل ہوتا نا فقہ، پھر اس میں اس کو عقیدے میں ڈالیں گے کہ عمل میں؟ تو یا تو عقیدے میں مقلد ہے یا تو پھر فقہ میں. تو یہ فقہ کا مسئلہ ہے، عقیدے کا، فقہ کا. بتاؤ فاتحہ دینا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کس امام کا دعویٰ، آپ کا، آپ مقلد کس کے ہیں؟ بولے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کا دعویٰ امام شافعی کا ہے یہ نہیں، تم امام ابو حنیفہ کا لکھو کہ ہاں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا لازم ہے، گیا کام سے. کیوں؟ زندگی بھر ثابت کر سکتا ہو، الٹا لٹکا تو بھی ثابت نہیں کر سکتا، پتھر پہ سر پٹکا تو بھی نہیں، کچھ نہیں، کہاں سے ثابت کرے گا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے؟ اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ پوری امت پر یا بعض پر؟ چکر آگے گریں گے، کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ پوری امت پر تو اس کے لیے دلیل ہے نہیں، تو سارے دوسرے مسلک والے کیا ہو گئے؟ گنہگار. اگر وہ کہے گا بات پر تو عمل کی کتنے نمبر لکھ کے دو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات ایسا کرنا پڑتا ہے کہ کتنوں پر بتائیے, کون سے ملک والوں پر. تو اب وہ لکھے گا جہاں جہاں اس مسلک کے ماننے والے ہیں تو اس علاقے میں اس کی ماننا, امام ابو حنیفہ کی ماننا ضروری ہے. تو مطلب کوکن کس میں آتا اور سعودی میں تم کیا کرتے؟ دو سال کے لیے میں رہنے جاؤں حنفی وہاں پر, تو میں وہاں پہ حنبلی بنوں, اہل حدیث بنوں یا کیا بنوں؟ کیونکہ وہ ملک تو ویسا ہے, اس میں الگ چلتا, یہاں الگ چلتا. حرم میں جا کے کیا کروں؟ وہ ٹیریٹری کس کی ہے؟ پھر وہاں کیا کروں؟ تو اس کے پاس بولیں گے بابا تو جا چائے پی جا. ٹھیک ہے, چائے پی لی جا. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. دسویں چیز ہم نے دیکھی کہ اہل حدیث کے نزدیک یا اہل حق کے نزدیک اصول یہ ہے کہ مذہبی تعصب سے بچتے ہوئے تمام اہل حق سے استفادہ کیا جائے. یعنی جتنے بھی اہل حق علماء گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا اسی طرح سے امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل یا ان کے علاوہ جتنے ائمہ گزرے ہیں, ان تمام سے استفادہ کیا جائے. یعنی ان کی تمام کی تحقیق سے فائدہ اٹھایا جائے. اس کو تقلید نہیں کہتے ہیں, بلکہ یہ علماء کے اقوال, انہوں نے جو بھی قرآن سے سمجھا اور بتایا کہ دیکھو اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, تو ایسی چیز کا ماننا تقلید نہیں ہوتا ہے. کہ ایک انسان قرآن و سنت کی دلیل دے اور اس میں چھپے ہوئے معنی واضح کر کے بتلائے, جیسے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلنا. اب یہ آیت ہے, اس سے معلوم ہوا کہ اس میں ایمان والوں کا راستہ یعنی ان کا اتفاق, کیونکہ سارے ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے, لہذا اس سے اجماع ثابت ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں کا ذہن اس تک نہیں جاتا ہے, کچھ لوگوں کا ذہن گہرائی تک غور کرنے کی وجہ سے ان باتوں تک پہنچتا ہے جو اس آیت یا حدیث میں چھپی ہوتی ہیں. تو یہ دلیل کی بنیاد پر ماننا یہ تقلید نہیں ہوتا ہے اور یہ منع نہیں ہے, کیونکہ علماء ایک دوسرے سے اس طرح کا استفادہ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے مقلد نہیں ہوتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, اب یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا اور میرے پاس وقت اتنا کم ہے کہ باقی کی جو نکات ہے وہ بہت ہی مختصر وقت میں 10-11 پوائنٹس سمجھانا ایک بہت مشکل کام ہے. ان چیزوں کو آپ سمجھ لیجیے, جو اسی کے ضمن میں آئیں گی انشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں یہ بھی کافی ہو جائے گا اور اس کو ہم اگلے پروگرام کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, منہجی غلطیاں اہل باطل کا منہج. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے بچہ ماں کی تقلید کرتا ہے, ماں جو بتاتی ہے اس کو وہ مانتا ہے, قاضی صاحب گواہ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, یا اسی طرح سے ایک استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے تو پہلے سے تھوڑی نا آدمی کو معلوم ہوتا ہے, وہ جیسا استاد بتا رہا ہے ویسا مان کے چلتا ہے, لہٰذا یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر مدرسے میں ایک بچہ اگر پڑھتا ہے تو بچہ کس کا مقلد ہوا؟ تو ان میں سے کون ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ کوئی ہے نہیں. تو مطلب آپ اتنے سارے, اور ایک ہے وہ, اتنے سارے استاد ہیں, آپ ہی تو بولتے ہیں الگ الگ کی تقلید کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. تو اب معلوم ہی ہوا کہ استاد اتنے سارے اس کے ہیں تو وہ سب کا مقلد ہوا, تو کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طالب علم اتنے سارے لوگوں کا مقلد ہوا؟ پھر اگر کسی استاد کا نام زید ہو تو کیا اس شاگرد کو کہیں گے یہ زیدی ہے؟ بول سکتے ہیں نہیں. اچھا ایک استاد ہے اس کا نام مالک ہے, تو آپ اس استاد کے نام پر اس کا نام مالکی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس طرح سے اور کئی نام ہوں گے, ایک استاد نہیں زیادہ استاد اس کے ہیں, تو استاد کی بات اس کے تابع پڑھنا یہ تقلید نہیں ہوتا ہے, یہ اس کے تحقیق میں مدد لینا ہوتا ہے. اسی طرح سے ماں کی بات کوئی مان رہا ہے بچہ, تو ماں کا مقلد ہو گیا, باپ کی نہیں مانتا, باپ کی بھی مانتا ہے, چچا کی, پڑوسی کی, کس کا مقلد نہیں ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر واقعی تقلید ہے تو پھر یہ کس کا مقلد نہیں ہے, وہ سبھی کی تو بات مانتا ہے, اس کو تقلید نہیں کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک آدمی اگر قاضی ہے، قاضی اگر گواہوں کی بات مانتا ہے، یہ تکلیف نہیں ہے. قاضی کا گواہوں کی گواہی تسلیم کرنا تکلیف نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں ہے. اگر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گواہ آتے تھے کہ نہیں؟ کیا آپ ان کی بات کو تسلیم کرتے تھے؟ تو پھر اب کیا ثابت ہوگا اس سے؟ ہے کہ نہیں؟ چاند دکھا، گواہی دیا آدمی آ کے، اللہ کے نبی نے تسلیم اس کی گواہی کیے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے مقلد ہو گئے؟ تو کوئی بھی آدمی کچھ بھی بولنے لگے اس کی بات صحیح ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ دلیل سے بات صحیح ثابت ہونا چاہیے. تو ایسی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں. اس سے کل بھی سوال آیا تھا کہ محدثین جتنے بھی تھے وہ کسی نہ کسی کے مقلد، کسی نہ کسی کی طرف نسبت ان کی تھی. تو اس طرح کی نسبت دیکھیے، علماء سے استفادہ کرنا، جیسے امام الشافعی ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام، وہ شاگرد ہیں امام مالک کے، اور امام احمد شاگرد ہیں امام الشافعی کے. تو کسی عالم سے استفادہ کرنا اس کو اس کا مقلد بناتا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب امام احمد کس کے مقلد ہوئے؟ امام شافعی کے. اور امام شافعی مقلد ہوئے کس کے؟ تو اس طرح سے دونوں بھی مقلد ہوئے کس کے؟ امام مالک کے. تو کیا ان کو مالکی بول سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مستقل امام ہیں. تو امام ہیں اور استاد ان کے کوئی اور ہیں، تو اس سے وہ ان کے مقلد نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو پھر کیسا مطلب بول رہے ہیں ان کو کہ یہ امام خود ہیں، اور ان کا الگ مذہب ہے، ان کا الگ فتویٰ ہے. تو علماء اپنی نسبت ایسی نہیں کرتے تھے کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، بلکہ کسی کی ماتحتی اختیار کرنا، اس کا شاگرد بننا، اس اعتبار سے بھی ان کو نسبتیں لگ جایا کرتی تھی کہ یہ فلاں استاد کے شاگرد ہیں، یا فلاں مدرسے سے پڑھے ہیں. یا اسی طرح سے بعض لوگ دیکھتے تھے کہ فلاں کے مسائل ان کی طرح بہت میل کھاتے ہیں. تو زیادہ تر مسائل اگر کسی کے کسی سے میچ ہوتے ہیں، امام شافعی یا کوئی اور امام، تو ان کے ساتھ ان کو کیا کر دیتے تھے؟ جوڑ دیتے تھے. ضروری نہیں ہے. ہمارے کتنے مسائل ہیں جو شافعی سے ملتے ہیں، ہم شافعی ہیں؟ نہیں. ہمارے کتنے مسائل جو حنابلہ سے ملتے ہیں، ہم حنبلی نہیں ہیں. تو کسی کے مسائل کسی سے ملنے پر لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ کیا کہتے ہیں وہ دلیل ہوگا؟ لوگ ہم کو کیا کیا بولتے ہیں وہ دلیل ہوگا؟ نہیں. ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں وہ دلیل ہوگا؟ نہیں. کسی کو اپنی طرف سے کوئی لقب دیتا ہے تو وہ اس کی پہچان ہوتی ہے؟ نہیں. بلکہ وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں کس کا مقلد ہوں، وہ دلیل بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی کسی کے بارے میں، امام بخاری کو بعض لوگوں نے کیا کر دیا، کسی نے کہا شافعی ہے، کسی نے کہا حنبلی ہے، کسی نے کچھ اور کہا. تو امام البخاری نے بولے کبھی میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں؟ نہیں. تو ان کی گواہی لیں گے ان کے بارے میں یا دوسروں کی، یہ دیکھنا ضروری ہے. لہذا دوسروں کا کسی کے بارے میں گمان دلیل ان کے بارے میں نہیں بن سکتا ہے. بہرحال صرف ایک عالم نبوی علم کا وارث نہیں ہے. یعنی یہاں مقصود یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی عالم کے مقلد ہو جائیں، کسی امام کے مقلد ہو جائیں. یہی آج ہمارے سے لوگوں کا بہت بڑا اختلاف ہے، حنفی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ یا حنبلی بن جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں اور دلیل اس میں کیا پیش کرتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور تم لوگ علماء کی نہیں مان رہے، تقلید نہیں کر رہے، تو تم لوگ شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں حدیث جو آپ پڑھ رہے ہو، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ کیا چھوڑتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. فمن اخذ به اخذ بحظ وافع، تو جو کوئی وہ علم حاصل کر لے، وہ میراث حاصل کر لے، اس نے خیر کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا. اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، بخاری نے بھی تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے. تو انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کون سے؟ حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی، کون سے؟ تو پھر ایک ہی کے ماننا کس نے بولا؟ ایک آدمی، آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو کیا صرف آپ کے علماء وارث ہیں، باقی علماء نہیں ہیں؟ تو آپ کیسے خاص کر سکتے ہو کہ انہیں علماء سے پوچھو دوسروں سے نہیں؟ جب آپ علماء کی قدر ہم کو بتلا رہے ہو تم لوگ برے ہو. کیوں؟ تم لوگ علماء کی نہیں مانتے. اچھی بات ہے, تم باقی تین اماموں کی مانتے, پھر تم کیسے قدر کرنے والے بنے اماموں کی؟ بولے ماننا سب کو, ماننا ایک کی. یہ کون سا فارمولا ہے, میتھمیٹکس کا ہے کیا, کون سا گوگل کا ہے, کہاں سے آیا ہے؟ ماننا سب کو, ماننا ایک کی. اولاً تو یہ قاعدہ صحیح نہیں, کیونکہ یہاں پر قرآن میں ہم کو کیا کہا گیا ہے, فاسألوا اہل الذکر. اس میں اللہ نے قید کی کسی کی نہیں, بلکہ جتنے بھی اہل ذکر ہیں جو اس صفت کے حامل ہیں ان سے پوچھ سکتے کہ نہیں پوچھ سکتے؟ بولے نہیں, اپنے اپنے علماء سے پوچھیں. اپنے کون؟ ایک صاحب میرے پاس آئے طلاق کا مسئلہ لے کے, ایک چار پر دو تین سال ہو گئے ہوں گے اس کو میرے خیال سے, آئے. اب میں سنا پورا مسئلہ ان کو, بولے ایسا ایسا ہو گیا, میں نے غصے میں آ کے طلاق دے دیا, ایک صاحب تین دیا. ہاں پوری تفصیل میں پوچھا. اس کے بعد بولا اچھا یہ بتائیے آپ کون سے مسلک کے؟ تو بولا ہاں. اس کو خود اپنا مسلک, یعنی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا مسلک معلوم نہیں ہوتا ہے. تو اب اس سے کہا جائے کہ اپنے اپنے علماء سے مسائل پوچھے, تو نہ اپنا کون ہے, میں کون ہے, میرے کو نہیں معلوم. اب اپنا میرے کو کیسا ڈالے آپ لوگ یہ گروپ میں؟ آدمی بولے گا نا, نہیں بولے تیرے ابو کیا تھے, حنفی, لہذا تو کیا ہوگا, حنفی. اب عقیدے میں ایسا نہیں کرتے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, بولے دیکھ تیرے ابا حنفی تھے نا, تو ابا کی طریقے پیچھے غلط تھے کیا, حنفی تھے وہ, تو بھی حنفی بنے گا جیسا باپ ویسا بیٹا. ٹھیک ہے, اب میرے ابو کیا کرتے تھے, فاتحہ دیتے تھے. تو اب نہیں نہیں وہ صحیح نہیں ہے, بولے لیکن ابو دیتے تھے, ابھی بھی دیتے, تو میں اس میں چلوں کہ نہیں؟ بولے نہیں وہ غلط ہے. بولے اس میں جب فاتحہ کا وقت آیا اور درگاہوں پہ جانے کا وقت آیا تب ابو غلط ہو گئے, اب تحقیق. اور جب حنفی معاملہ آیا, شافعی معاملہ آیا, اب تحقیق نہیں, اب ابا. تو فاتحہ کون سا مسئلہ ہے, فقہ کا نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے بتائیے؟ اصول ایک نہیں, کچھ بھی بول کے لوگوں کو ٹیمپرری سیٹلمنٹ کر کے اس کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دینا, یہ صحیح چیز نہیں ہوتی ہے. تو علماء انبیاء کے وارث ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں, مسلک. انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا سکھاتے تھے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کے سناتے تھے, لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے, برے اخلاق سے ان کو پاک کرتے تھے, اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے. کتاب و حکمت کیا ہے؟ قرآن. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیا سکھایا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جو علماء وارث بنیں گے وہ کس چیز کے بنیں گے؟ قرآن و سنت کے. تو جس کے پاس قرآن و سنت ہے وہی عالم کہلائے گا. اب تھوڑا تھوڑا آگے جاتے ہیں ہم لوگ. جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ عالم ہو سکتا؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں اچھا آپ عالم صاحب ہیں کیا؟ ہاں ہم عالم ہیں, عالموں سے پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تقلید کیوں کرنا مولانا؟ بولے علم تھوڑی اپنے کو, اپنے پاس تقلید کیوں کرنا چاہیے؟ اپنے پاس علم نہیں ہے, ہم لوگ جائیں اس لیے کس کی تقلید کرنا چاہیے؟ فلاں امام کی کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پاس علم نہیں ہے. اور عالم کس کو بولتے؟ تو آپ تقلید کرتے, یعنی عالم وہ ہے جس کے پاس علم ہے, مقلد وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. آپ عالم بھی ہیں مقلد بھی ہیں, تو آپ کے پاس علم ہے بھی نہیں بھی ہے, تو آپ ہو کون؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ آپ عالم بھی ہیں اور مقلد بھی ہیں. عالم ہے تو مقلد نہیں ہے, مقلد ہے تو عالم نہیں ہے. آپ ایسے کیسے؟ ہمارے پاس تھی کہ ہم عالم نہیں ہیں تو مقلد بول سکتے آپ, لیکن ہم آپ عالم ہو کے کیسا مقلد ہو گئے؟ آپ کے پاس تو علم ہے تو پھر تقلید کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے پاس اگر آپ کہتے ہو کہ جاہل ہیں ہم لوگ, ہم کو تقلید کرنا چاہیے. ایک عام آدمی بات سمجھ بھی سکتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس علم ہے اس لیے تقلید کرو, آپ کیوں کر رہے تقلید؟ آپ کے پاس علم ہے نا, ہمارے پاس آؤ, ہمارے پاس جواب لو, ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے, تقلید کیوں کر رہے پھر؟ بولے علم نہیں ہے. تو جواب کیا دیں گے آپ؟ سمجھے؟ تو اس آدمی پر عالم کا اطلاق کیسے ہوگا جو تقلید کر رہا ہے اور بولتا ہے کہ تقلید جاہل کرنا چاہیے؟ تو یہ تضادات ہیں، یہ کانٹرڈکشن اس کو کہتے ہیں. لہذا عالم جس کو کہتے ہیں جو نبوی علم کا وارث ہو. صحیح، انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ کون سے علم والے کو عالم بولتے ہیں؟ کچھ بھی گھر پہ بنا کے پڑھا ادھر ادھر کا، اس کو بولتے ہیں عالم؟ اس کی بات یاد رکھا، اس کی بات یاد رکھا، عالم ہو گیا. عالم کون سے علم کا حامل عالم ہے؟ جو علم کون چھوڑ جائیں؟ نبی اپنے پیچھے علم چھوڑتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو علم چھوڑا، اس علم والے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. اگر وہ علم نہیں ہے تو یہ عالم ہے؟ دنیا بھر کی بات یاد ہے اس کو، منطق فنطق جو بھی ہے سب آتا ہے اس کو، قرآن و سنت کا علم نہیں. فلاں مسئلے میں بتاؤ قرآن و سنت سے، نہیں معلوم. تو پھر جب آپ کو وہ نہیں معلوم تو آپ عالم کیسے ہیں؟ فلانی کتاب میں ہے، فلانی قدوری میں دیکھو اور دور مختار میں دیکھو اور ہدایہ میں دیکھو، دلیل کہاں ہے؟ بغیر دلیل کے جو چیز معلوم آدمی کو ہوتی وہ علم تھوڑی نہ ہے. علم کس کو بولتے ہیں؟ جو نبوی علم ہو وہ علم ہے. اسی لیے انبیاء اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ علم. کون سا؟ قرآن و سنت کا. سمجھ میں آیا؟ نبی اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے گئے؟ قرآن و سنت کا علم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کی ماننا چاہیے، اور ہم ایسے علماء کی بات مانتے ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں. تو یہ بھی چیز ہمیں سمجھ میں آئی. اسی طرح سے تعصب ہلاکت ہے. یعنی ایک آدمی اگر کسی ایک ہی جماعت یا ایک ہی امام یا ایک ہی شخص کی طرفداری کرتا ہے تو ایسا آدمی ہلاکت میں جانے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق مثل بعیر تردد وهو یجر بذنبه. اس آدمی کی مثال جو اپنی قوم کی مدد کر رہا ہے ناحق بات پہ، ناحق بات پر اپنی قوم کو سپورٹ کر رہا ہے ایسی چیز میں جو صحیح نہیں ہے، غلط چیز میں سپورٹ کر رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک اونٹ کنویں میں گر جائے، بعض روایات میں کنویں کا ذکر آیا ہے، بئر کا لفظ آیا ہے، کنویں میں اونٹ گر جائے اور یہ کیا کرے؟ اس کی دم پکڑ کے اونٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کرے. کون کس کو کدھر لے جائے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے تو اونٹ کو نکال کے ذرا دیکھو کرو کہ ایک اونٹ ہے کنویں میں گرا ہوا ہے، یہ کیا پکڑ کے کھینچ رہا ہے اس کی دم باہر نکالنے کے لیے؟ تو اونٹ اس کو کنویں میں لے جائے گا یا یہ اونٹ کو کنویں سے باہر نکالے گا؟ وہ بھی دم پکڑ کے نہیں کر سکتا ہے. لہذا جو آدمی غلط بات میں کسی کو بچانے کی کوشش کرے سپورٹ کر کے، وہ اس کو لے ڈوبتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جس کو تیرنے نہیں آتا اکثر وہ کیا کرتا، تیرنے والے کا منہ پہ ہاتھ رکھتا، اس کو تیرنے میں وہاں سے ہاتھ پکڑتا تو وہ بھی ڈوبتا اور اس کو بھی لے کے ڈوبتا ہے. اس لیے بہت ایکسپرٹ لوگ بچانے جاتے ہیں، ایسا ایسا تیرنے والا جا سکتا ہے وہ پکڑ لیتا اور اس کو بچاؤ بچاؤ، اب دونوں چلانے لگتے بچاؤ. پہلے چلا رہا تھا، اب چلاتے کون؟ دونوں. یہ چھوڑ رہے نہیں میرے کو، بچاؤ، ابھی دونوں کو بچاؤ، ان کو تیرنے بھی دے رہا نہیں اور خود بھی تیر رہا نہیں. تو یہ مصیبت ہے. تو ایک انسان ناحق میں جب اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا آدمی قوم تو برباد ہوتی ہوتی ہے، وہ اپنی بربادی میں اس کو بھی شریک کر لیتی ہے. تو تعصب صحیح چیز نہیں ہے. اہل حق یہاں پر یہ ہوتا ہے، صحیح بات صحیح ہے، غلط بات غلط ہے، اپنا پرایا بعد میں، پہلے صحیح غلط دیکھو. تو کسی کی بات صحیح ہے، اچھی بات ہے، صحیح ہے، چاہے وہ دوسروں کی بات ہو، اور کسی کی بات غلط ہے تو غلط ہے چاہے وہ اپنوں کی بات ہو. یہ اصول آدمی میں ہونا چاہیے. ہاں، لیکن آدمی پہلے تحقیق کر لے کہ واقعی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرے، بغیر تحقیق کے آدمی فیصلہ نہیں کرے. تو یہ باتیں اس سلسلے میں تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ اس کو فنش ہی کر دیتے ہیں. غلط منہج کے کیا طریقہ کار اس کا ہے، یا منہج میں غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں، ہم بہت ہی تیزی سے اختصار سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک، نبوی علم کے حصول و تفقہ سے اعراض. یعنی پہلی غلطی لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. ہم کو نہیں سننا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں دلیل دیکھو، نہیں قرآن پڑھو، نہیں حدیث دیکھو، نہیں. تو نبوی علم سے دوری یہ پہلی غلطی ہے منہج میں، دوسری چیزوں میں منہمک ہونا اور نبوی علم سے دور بھاگنا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، جہنمی لوگ کہیں گے کاش کہ ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے، یعنی نبی کی بات سنتے اور اس پر غور کرتے تو ہم جہنم میں نہیں آتے. معلوم ہوا کہ اہل باطل حق بات کو سنتے نہیں اور جب سنیں گے نہیں تو اس پہ غور بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ پہلی غلطی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو منہج میں غلطی کرتے ہیں. اس اعتبار سے منافقین کے بارے میں اللہ نے بتلایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس علم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا کر نکل جاتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کی طرف آتے ہیں نہیں آتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے ہیں. تو یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ منافقین کا، ایمان والوں کا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ غلطی ہے کہ لوگوں کو جب کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے تو وہ کترا کے نکل جائیں، یہ منہج میں سب سے بڑی غلطی ہے، باقی ساری برائیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. نمبر دو، ناپختہ لوگوں کو حصول علم میں مرجع بنانا، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس صحیح منہج نہیں ہے، جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جن کو دین کا گہرا علم نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ہی تمام مسائل کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس دور کی بھی بہت بڑی برائی ہے کہ آدمی یوٹیوب پہ کسی کو سن رہا ہے، بہت اچھا لگا میرے کو، اس کے پیچھے چل رہا پورے سن رہا، اس کے کتنا دور نکل گیا گمراہی میں معلوم بھی نہیں پڑتا. علماء سے پوچھنا چاہیے فلاں صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ جانتے ہیں، وہ تحقیق کر سکتے ہیں، وہ بتائیں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بعض اوقات آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے، سنتے 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 پڑھتے 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 آدمی کو وقت نکل جاتا ہے اور بہت ساری غلط باتوں کو صحیح اور صحیح باتوں کو غلط سمجھنے لگتا ہے. لہذا ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے جو علم کی بنیاد پر تعلیم دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، نہ یہ کہ ایسے لوگ جو رائے کی بنیاد پر تعلیم و فتویٰ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاع، اللہ تعالیٰ علم کو تم سے دینے کے بعد یوں ہی چھین نہیں لے گا. ولكن ينتزع منهم ما قبض العلماء بعلمهم، بلکہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے، ایک ایک کر کے علماء اٹھاتا چلا جائے گا. فيبقى ناس جهال، تو لوگوں میں جاہل قسم کے لوگ رہ جائیں گے. يستفتون فيفتون برأيهم، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے تو وہ بس اپنی رائے سے فتوے دیں گے. فيضلون ويضلون، تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے. کیوں گمراہ ہوں گے اور کیوں گمراہ کریں گے؟ دوسروں کو رائے سے، یعنی علم کے بغیر. کل آپ نے سنا حضرت علی کا قول، اگر دین رائے پر ہوتا تو موزوں پر نیچے کا مسا زیادہ اولا ہوتا اوپر کے مقابلے میں، لیکن میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسا کیا. تو رائے کی بنیاد پر کیا ہو جائے گا؟ الٹا ہو جائے گا. لہذا جو لوگ رائے کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں، میری رائے میں ایسا ہے میرا ایسا ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو. بغیر دلیل کے کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت اور نبوی علوم سے کٹ کر ایسے علوم میں مشغول ہونا جو غیر نافع اور غیر ثابت شدہ ہیں. ایسے علم میں بزی ہونا جو فائدے والا بھی نہیں اور جس کا کوئی ثبوت نہیں. منطق اور فلسفہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں، تصوف، یہ سارے علوم، ایسے علوم میں مشغول ہونا اور قرآن و سنت کا علم نہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی غلط منہج کی پیداوار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جب اللہ کے رسول ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تو جو کچھ علم پہلے سے ان کے پاس تھا اسی پر اترانے لگے. پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب رسول ان کے پاس دلیلیں لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے تو لوگوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ ان کے سماج میں جو حقائق، ان کے سماج میں جو چیزیں مسلمات مانی جاتی تھیں، چاہے وہ کتنی بھی غلط کیوں نہ ہو، وہ اسی کو صحیح سمجھ کے چلتے تھے اور رسولوں کی باتوں کو قبول نہیں کرتے. بھائی ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے لہذا ہم اسی کو مانیں گے, تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو یہ جو چیز ہے کہ اپنے علوم کو جو سماج میں چل رہے ہیں انہیں کو اصل سمجھنا اور نبوی علوم سے دور ہونا, یہ اہل باطل کا طریقہ ہے, یہ غلط منہج ہے. اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے موافق اصول اور پیمانے گھڑنا, اپنے حساب سے قاعدے بنانا, صحیح غلط قاعدے نہیں دیکھنا, قاعدہ کیسا بنانا اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے. اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا ما ھذا الا بشر مثلکم, ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا جو ان کی قوم کے بڑے لوگ تھے, سردار قسم کے لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ جو ہیں یہ تو بس تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں. ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تمہاری طرح کے ایک انسان ہے. یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون, جو تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں, جو تم پیتے ہو یہ پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ, اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کرنے لگو گے تو تم گھاٹے جاؤ گے. یعنی یہ انسان ہے, انسان کے پیچھے تم چلتے ہو, یہ کھاتا پیتا ہے اس کے پیچھے تم چلتے ہو, اپنے جیسے انسان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. ان کا قاعدہ کیا تھا, رہبر انسان نہیں ہونا چاہیے, کون ہونا چاہیے, فرشتہ. تو یہ اللہ کی طرف سے طے ہوا تو انسان کیسا ہوا, انسان نہیں ہونا چاہیے, کھانے پینے والا نہیں ہونا چاہیے, بشر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ قاعدہ کون بنایا, رسول کون چنے گا, لوگ یا اللہ, کوئی الیکشن ہے یہ کہ کوئی اپنی طرف سے چن لے رسول, اللہ کا انتخاب ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے رسول اور نبی بناتا ہے. تو اب اپنے طور پر قاعدہ یہ بنایا کہ رسول وہ ہونا چاہیے جس کے پیچھے لوگ چلیں, جو بشر نہ ہو, جو کھاتا پیتا نہ ہو. اگر کھاتے پیتے بشر کے پیچھے تم چلو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ کیا ہے, اپنے دل سے اصول گھڑ لیا. اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ ہم کس کو رسول بنائیں گے کس کو نہیں, انہوں نے اپنے حساب سے سمجھ لیا رسول ایسا ہونا چاہیے. تو یہ اصول غلط ہے, اپنے دل سے حق کی قبولیت کے لیے اصول بنا لینا اہل باطل کا طریقہ ہے. اسی طرح سے دنیاوی ترقی اور کامیابی کو حقانیت کی دلیل بنانا, جیسے میجورٹی کو دلیل بنانا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کا قول ذکر کیا, کہا وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. مشرکین کیا کہتے تھے, قریش کے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے, ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے, یعنی منی پاور مین پاور دونوں ہمارے پاس زیادہ ہے, تو وما نحن بمعذبين, ہم کو عذاب نہیں ہو سکتا. کیوں, اللہ نے دنیا میں نعمتیں ہم کو دیا ہے, اگر ہم برے ہوتے تو نہیں دیتا. بھیا کوئی کسی کو انعام دیتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے, ناراض ہو کے دیتا کہ خوش ہو کے دیتا. مال کس کو دیا اللہ نے, تم کو دیا کہ ہم کو دیا, ہم کو. اولاد کس کو دیا, ہم کو. تو یہ نعمتیں ہیں کیا نہیں, ہاں. جب یہ نعمتیں اللہ نے دینے کے لیے ہم کو چنا, آخرت کی نعمتیں بھی ہم کو چنے گا, تو ہم کو عذاب ہوگا نہیں, آخرت میں بھی ہم نعمتیں حاصل کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. یعنی ہم اللہ کے محبوب بندے, تبھی تو دنیا میں اتنا سب کچھ ہم کو دیا. کون سمجھا یہ مشرکین کو, پا یہ صحیح ہے, یہ صحیح قاعدہ نہیں ہے. یعنی دنیا میں مال و دولت کی زیادتی, افراد کی زیادتی انسان کے حق ہونے کی یا اللہ کے اس سے راضی ہونے کی دلیل ہوتی ہے نہیں, انہوں نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے, افراد زیادہ ہیں, وہ حق والے ہوتے ہیں. یہ کوئی دلیل ہے نہیں, اپنے طور پر کچھ بھی بنا لینا پیمانہ اور اس کی بنیاد پر حق اور باطل کے فیصلے کرنے لگنا. مثال کے طور پر قرآن سے بظاہر متعارض احادیث کو رد کرنا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث اس آیت سے ٹکراتی ہے لہذا ہم اس حدیث کو مانیں گے نہیں. جیسے میں نے کل بتایا تھا بہت سارے لوگ قبر کے عذاب کی حدیثوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیوں, بولے قرآن میں آیت ایسی ہے اس سے ٹکراتا ہے, لہذا ایسی حدیثوں کو ہم نہیں مانیں گے جو قرآن سے ٹکراتی. یہ ایک. دو, قرآن میں یہ بات نہیں ہے لہذا یہ حدیث ہم مانیں گے نہیں. دونوں بھی جہالت ہیں. بھائی قرآن میں اگر صاحب ہوتا حدیث کا تو حدیث کی پھر ضرورت کیا رہتی. اگر قرآن میں سب ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے سبھی قرآن میں ہیں, تو پھر حدیث کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. قرآن اور حدیث کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن میں اجمال ہے اور حدیث میں تفصیل ہے. قرآن میں سمجھنے کے لیے، باتوں کو سمجھنے کے لیے پھر حدیث کی ضرورت پڑتی، کیونکہ رسول نے قرآن کو سمجھایا، تو قرآن اللہ کی بات ہے، رسول کی بات حدیث ہے، تو قرآن اصل متن ہے، اس کی تشریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل ہے۔ تو اس طرح کے اصول بنا لینا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہم نہیں مانیں گے، یا جو حدیث کی بات قرآن میں نہیں ہوگی ہم نہیں مانیں گے، یہ غلط بات ہے، اس سے گمراہ بلکہ کفر میں آدمی چلا جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کی پیچھے قرت کرنا نہیں چاہیے، اس کے بالمقابل حدیث کو کیا کریں گے، بولے حدیث ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ قرآن کو مانیں گے کہ حدیث کو مانیں گے؟ ہم کہیں گے دونوں کو مانیں گے، دونوں کو نہیں مان سکتے، ویسے جیسے اللہ کو مانیں گے کہ رسول کو، دونوں کو ایمان دونوں پہ لانا ہے کہ ایک پہ، کون بولا دونوں میں سے ایک کو ماننا ہے؟ ویسے جیسے آدمی پوچھے ابا سے محبت کرتا کہ امی سے، ابا تیرے کہ امی، ارے دونوں میں، ایک آدمی میں انتخاب ہمیشہ دو میں سے ایک میں نہیں ہوتا ہے، کبھی دونوں میں تو ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی جہالت ہے کہ ایک آدمی کہنے لگے کہ اللہ سے یہ کہ رسول، قرآن سے یہ کہ حدیث، یہ انتخاب مان لی نہیں، ہم کو دونوں چاہیے، اللہ بھی چاہیے اور رسول بھی، قرآن بھی چاہیے اور سنت بھی، تو دونوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر دونوں قرآن اور حدیث، اگر قرآن حدیث صحیح ہے تو صحیح حدیث اللہ کی بات سے ٹکراتی نہیں ہے، ٹکراتی دکھائی دے سکتی ہے، دیکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چشمہ اتار سب صحیح دکھے گا، تیرے کو صحیح نہیں دکھ رہا کا مطلب بولے سب غلط پینٹنگ کیا، کیوں بولے صحیح نہیں دکھ رہا، چاچا عمر بہت ہو گئی تمہاری، تم کو صحیح نہیں دکھ رہا، ہم کو سب صحیح دکھ رہا، تمہاری آنکھ خراب ہے، پینٹنگ نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو کچھ دکھ رہا نہیں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ ہے نہیں، ہے وہ، اس کو نہیں دکھ رہا تو اس کی آنکھ کا قصور ہے، اس چیز کا قصور نہیں ہے۔ تو اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، یا مثلا یہ اصول غلط ہے کہ جو قرآن سے ٹکرائے گی حدیث نہیں ماننا چاہیے، کوئی اصول نہیں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں فلانا عمل، دلیل تو اس کی فلانا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، زور سے آمین بولتے تھے، یہ لو اللہ کے رسول زور سے آمین بولتے تھے، ہاتھ یہاں باندھتے تھے، یہ لو حدیث، رفڑے دین کرتے تھے، یہ لو حدیث۔ ہم کو ایسا بتاؤ کہ آخر تک ایسا کرتے تھے، ایسا کیا آخر تک بتاؤ، تو ایسا آپ سب حدیثوں میں بتاؤ گے؟ ہم کو یہ بتاؤ کہ آپ جو عمل کرتے ہو، ناف کے نیچے باندھنے کا عمل یا رفڑے دین نہیں کرنے کا، تم بتاؤ آخر تک نہیں کرتے تھے، بتا سکتے؟ یعنی یہ قید کیوں؟ ایسا حدیثوں میں آتا ہے، باقی حدیثوں میں نہیں دیکھتے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا میں آپ بتا سکتے آخر تک کرتے، ارے ایک بار کرتے تھے بتاؤ، بولے دعا منع کدھر ہے؟ اب یہ اصول آ گیا ہے، یعنی ہم سے دلیل یہ مانگی یہ صرف عمل کرتے تھے ایسے مت بتاؤ، آخر تک کرتے تھے بتاؤ، ہم یہ کہیں گے عمل کرتے تھے، یہ تو حدیث ہے، بند کب کرے بتاؤ، کرے ہم نے بتایا، اور رکے تم بتاؤ، صحیح ہے ایسا بولنے کا کہ ہم نے بتایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تم ایسا بولتے تھے کیا؟ دادا جان کام پہ جاتے تھے آخر تک جاتے تھے، میں اسکول کو جاتا تھا آخر تک جاتا تھا، ایسا بولتے؟ کوئی بھی بات آدمی بولتا ایسا نہیں، لوگ جو بھی بولتے ہیں اپنا جو بھی عمل بتاتے فلاں کا، آخر تک کی قید کوئی لگاتا ہے، اس میں کلام میں نہیں بولا جاتا تھا ایسا، بہت کم آدمی تاکید کے لیے بولتا ہے، لیکن اس کا نہ ہونا اس کو یہ ثابت نہیں کرتا کہ چھوڑ دیے، یہ نہیں ثابت کرتا کہ آدمی نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے کا مطلب ایسا کرتے تھے، اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں ہمیشہ نہیں کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیے، تو کرنے کی دلیل میں نے دیا، چھوڑنے کی تو دے، چھوڑنے کا دعویٰ تیرا ہے، کرنے کا میرا ہے، سمجھ میں آیا؟ کرتے تھے کا مطلب کرتے تھے، چھوڑے نہیں، بولے کون بولا تیرے کو چھوڑے نہیں، بولے گا اس میں ہے ہی نہیں چھوڑے نہیں، چھوڑے ایسا ہے اس میں نہیں کا مطلب چھوڑے نہیں، تو بولتا کہ چھوڑے، ٹھیک ہے چھوڑے کی دلیل آگے دے، کام پہ اس کو لگاؤ۔ تو آخر تک اس کا مطالبہ کرنا، یا لوگ بولتے ہیں ہر مہینے میں تراوی ہوتی کتنی 20 رکعت، غلط رہتا کیا وہ، ہر مہینے کی دلیل تو مانتا ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، حرمین میں رفع الیدین ہوتا آمین کیسی ہوتی مضبوط, اور اجتماعی دعا ہوتی نماز کے بعد تکبیر کیسی ہوتی ٹھیک ہے, یہ سب مانتا تو بولے یہ نہیں یہ خطا ہے. اچھا اور وہ کیا 20 رکعت آتا ہے؟ مطلب حرمین کا یاد آیا اپنے مسئلے کے لیے, اب جب اپنے خلاف مسئلے آئے تو اب وہ مانتا نہیں مانتا ہے. تو حرمین یعنی اپنی ضرورت کے حساب سے دلیل بنانا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ اگر تو دلیل حرمین کو بنا رہا ہے تو پھر سب مسئلے میں بنا, حالانکہ وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. حرمین کا عمل ہماری دلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے بولا حرمین کے عمل پہ چلو؟ اللہ نے نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کی پیروی کرو. چاہے پھر وہ حدیث ہم کو کوفہ سے ملے, مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کوفہ کی بھی مانیں گے, کہیں کی بھی دلیل ہو ہم کو, یعنی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوفہ کے راوی کی مل رہی ہے ہم کو, وہ جا کے جڑ رہی کدھر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نہیں بولیں گے ہم کوفہ کا راوی, ہم نہیں مانتے اس کو, ہم نہیں بولتے اسے. اگر وہ سچا ہے تو اس کی بات مانیں گے ہم, چاہے کوفہ کا ہو, چاہے بخارا کا ہو, چاہے مدینے کا ہو, چاہے شام کا ہو, کہیں کا بھی راوی ہو, بات بتا رہا کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی وہ مانیں گے, چاہے بتانے والا کہیں کا بھی. یہ تو بالکل تعصب ہوا کہ بولے ہم ایران والوں کی نہیں مانتے, ہم کوفہ والوں کی نہیں مانتے, ہم فلاں کی نہیں مانتے, ہم فلاں. وہ راوی معتبر ہیں, اس کی کیوں نہیں مانتا؟ اگر وہ سچا ہے اس کی بات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ماننا پڑے گا. تو ایسا حرمین کی دلیل کچھ مسائل میں بنانا اور باقی مسائل میں نہیں بنانا, یہ بتاتا ہے کہ آدمی کے اصول جو ہے منمانے اصول بنایا آپ نے اس کو, یہ آپ کا پکا اصول نہیں, کبھی اس کو اپنایا کبھی چھوڑ بھی دیا, منمانے طریقے سے اصول نہیں بنائے جاتے ہیں. نمبر 5 غلط منحج کی علامت یہ بھی ہے, منحج کی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی عقل کو نقل پر مقدم کرے, جو عقل میں آتا ہے وہی مانے. کیا عقل دلیل ہے؟ عقل خود دلیل ہے یا دلیل کو سمجھنے کے لیے ہے؟ عقل اگر خود دلیل ہوتی تو عقل کو دلیل کی ضرورت ہوتی؟ اس کو یاد رکھو آپ, عقل اگر خود دلیل ہوتی تو عقل کی بجائے اور کسی دلیل کی ضرورت ہوتی, اور اگر عقل خود دلیل ہوتی تو اختلاف کے فیصلے میں کیا ہوتا؟ تو تیری عقل کے حساب سے, تو تیری عقل کے حساب سے. دو آدمی میں اختلاف ہوتا کیوں ہوتا؟ عقل گھر پہ رکھے گئے اس لیے. وہ آدمی کیا ہوتا؟ میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے, یعنی اس نے سوچ کے بولا کہ بول کے سوچ رہا ہو؟ سوچ کے بولا نا, اس کی عقل بتا رہی یہ صحیح. دوسرا آدمی اس نے بہت سوچا بولا نہیں یہ صحیح, تو دونوں نے عقل استعمال کی یا گھر پہ رکھے گئے تھے؟ یعنی عقل کا استعمال کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ایسا ویسا. تو اب عقل اگر خود دلیل ہے تو اس کے پاس بھی عقل ہے, اس کے پاس بھی عقل ہے, تو تیری بھی عقل ہے, تیری بھی عقل ہے. عقل دلیل ہے تیرے حساب سے وہ صحیح, تیرے حساب سے وہ صحیح, ایسا ہونا چاہیے نا, کیونکہ عقل کے حساب سے فیصلہ دونوں نے دیے ہیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اگر تمہاری دونوں کی عقلیں ٹکرائیں تو پھر تم کیا کرو؟ فیصلہ کس کے حساب سے کرو؟ عقل کے حساب سے. تیسری عقل لاؤ اور کمپی میں بھرتی. بلکہ اللہ نے کیا بتایا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اس کے رسول کی طرف معاملہ لوٹاؤ. معلوم ہوا کہ دو عقلوں میں اختلاف کی صورت میں فیصلہ نفس کی بنیاد پر ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا قرآن و سنت پر. عقل دلیل کو سمجھنے کے لیے ہے, عقل خود دلیل نہیں ہے. پھر اللہ نے عقل کیوں دیا؟ تو اللہ نے عقل دیا استعمال کرنے کے لیے. کائے کے لیے؟ دلیل سمجھنے کے لیے, دلیل سمجھنے کے لیے. اور عقل کو ترجیح دینا نقل کے مقابلے میں یہ ابلیس کا طریقہ ہے. قال ما منعك الا تسجد لي اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے حکم دے دیا تھا سجدہ کرنے کا تجھ کو, تو تجھ کو کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں, کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. صاف حکم اللہ کا سجدہ کر. نہیں, کیوں؟ میری عقل یہ کہتی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, کون بولا تو بہتر ہے اس سے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے جب مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے تو میں ہی بہتر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھ کو بہتر بنایا, تو نے کہا کہ میں بہتر ہوں. بولا نہیں, میرے حساب سے میں بہتر ہوں. تو اپنی عقل استعمال کی کس کے حکم کے مقابلے میں, تو کیا ہوا؟ جنت میں گیا, ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار بن گیا ہے. تو یہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے. اسی لیے ابن کثیر کہتے ہیں وقاص قیاسا فاسدا فی مقابلۃ النص قوله تعالی فقعوا له ساجدین. اللہ تعالی کے حکم, صاف صریح حکم کے مقابلے میں اس نے غلط قیاس کیا, قیاس فاسد کیا. اللہ تعالی کا صاف حکم کیا تھا؟ فقعوا له ساجدین, تم سب کیا کرو؟ آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ. جب سب کو بولا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے, لیکن جب نہیں کیا تو اپنی عقل چلا کے کیا کہ میں نہیں کروں گا سجدہ اس کو. تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل چلانا کس کا طریقہ ہے؟ ابلیس کا. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں رب العالمین صحیح ہے, مطلب ثابت ہے حدیث میں, لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو رب العالمین کس کے خلاف ہے؟ خشوع کے خلاف ہے. نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ سکون. تو رب العالمین کیا ہے؟ سکون کے خلاف. بار 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 حرکت دیتے تو کیا سکون کے خلاف ہی ہے؟ سکون کس کو بولیں گے؟ سکون والی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ نہیں؟ سکون تیرے کو زیادہ سمجھتا کہ نبی کو؟ اللہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ آیت اللہ کے نبی پڑھتے تھے کہ تو ڈائریکٹ پڑھنے لگا پہلی بار؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو کیا اللہ کے نبی خشوع اختیار کرتے تھے کہ نہیں؟ ہاں. رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں؟ ہاں. تو اب رفع الیدین خشوع کے خلاف ہے کیا؟ ہاں نہیں. سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے نبی کو زیادہ قرآن سمجھتا کہ تیرے کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سمجھتا ہے. تو جب خشوع کی آیت کے باوجود آپ نے رفع الیدین کیا کا مطلب یہ کہ رفع الیدین خشوع کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہاں کے خلاف ہے تو پہلا کہ دوسرا کہ تیسرا کون سا؟ پہلی بار تو کیوں کرتا پھر؟ پہلی بار تو کرتا ہے نا. وہ یہ کہے کہ نہیں وہ تو پہلے کرتا, نماز شروع ہوتی بعد میں. نماز کب شروع ہوتی؟ وہ تو باہر کرتے ہم لوگ, اندر نہیں کرتے کیا؟ نہیں کرتے. روز فطر کی نماز تو پڑھتا ہوگا تو کرے گا نا, وہ تو پانچ ٹائم کی نہیں پڑھتا, بحث کرنے کے لیے آ گیا. وتر کی نماز میں کیا کرتا؟ نماز میں بھی کرتا ہے. قنوت سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ اوپر ہاتھ اٹھا کے. تو یہ کیا ہے یہ نماز میں خشوع کے خلاف نہیں؟ بولے ایک ہی بار ہے نا, ہو کیا اتنا ٹینشن نہیں. تو ہم بھی تو رکوع سے پہلے کتنی بار کر رہے ہیں؟ تو بھی رکوع سے پہلے کتنی بار کیا؟ تو تیرا ایک ہلکا ہے, ہمارا بھاری. ٹھیک ہے, ایک ہی بار کرتا ہے. عید کے دن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی یاد نہیں رہتا اس کو. امام صاحب پہلا بولتے اللہ اکبر, لمبا رکو کے پہلے والا لمبا کرتے ایک دم. حنفی مساجد میں رکو دوسری رکعت کا جو ہوتا ہے اس میں پہلا جو اللہ اکبر بولتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون سا اللہ اکبر ہے رکو میں نہیں جانے کا. تو پبلک جا سکتی ہے رکو میں, پاسبلٹی ہیوج ہے, کیونکہ یہ سال میں ایک دو بار آتی ہے نماز. اب اس کے چانسز زیادہ ہے رکو میں جانے کے. تو امام صاحب ایسے ہوتے اللہ اکبر ایسے بولیں گے تو لوگ کیسے روز گیسا ویسے بھی جان کدھر رہتا, چلتے رہتا کیا کرنے کا, گھر پہ جا کے بکرا کاٹنے کا, اپنے کو سب دھیان نہیں دیتا اس وقت. تو امام صاحب اکبر نارمل اللہ اکبر بولیں گے اگر تو یہ نارمل رکو میں جائے گا, لیکن امام صاحب کیسا کرتے ہیں وارننگ والا اللہ اکبر بولتے ہیں اللہ اکبر. تو ہوتا چاہیے کچھ تو الگ دکھ رہا ہے. پھر بھی کچھ لوگ جاتے رکو لمبا ہوا تو کیا ہو اللہ اکبر ہی ہے نا, پر دیکھتے باقی لوگ کوئی جھک رہا نہیں. شروع میں سوچتے ان سے غلطی ہو رہی کیا میرے سے, پھر واپس اٹھتے ایسا جیسا کچھ نے پاؤں واؤں گزارا تھا. کئی لوگ خوشحال بھی ہوں گے اس طرح. بولے میں اور نماز کے بعد بال والا دیکھتا اس کا, اچھا تیرے کو نہیں آتی نماز, دیکھ میں بچ گیا تو پھنس گیا, میں گھر سے سوچ کے آیا تھا یہ غلطی کبھی کرنا نہیں. پورے خطبے میں بیان میں میرے ذہن میں ہوئی تھا, امام جب سمجھا رہے تھے یاد رکھا میں پوری رقم بھی یاد تھا, اس کو نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا, رکو میں نہیں جاتا. تو گیا تو کیا ہوا, تیرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو, نیچے دیکھتا ذکر کرتا تو بھی وہ دھیان بھی نہیں دیتا کسی کے اوپر. تو یہ رفل دین نہیں ہے, یہ کرتے نا لوگ رفل دین. پھر رکو سے پہلے کیسا کیا ہے, اس میں خوش ہونے عید کی نماز میں بے خوشو نماز پڑھو, عید کی نماز بھی تو نماز ہے. جب ایک نماز میں خوشو نہیں ہے تو دوسری نماز میں کیسا خوشو بن گیا رفل دین کر کے تیرا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, کہیں اصول کیا کہیں اصول کچھ, یہ نہیں طریقہ. سب صحیح طریقہ یہ ہے کہ دلیل کے مطابق آدمی چلے, چاہے دلیل اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو. جیسے اقبال کو کہتے ہیں دیکھیں آمین دعا ہے تو کیا کرنا چاہیے, قرآن میں کہ دعا کیسی کرنا چاہیے, آہستہ آہستہ کرنا چاہیے کہ چپ کے ایک دم کم آواز میں آمین بولنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آمین کیا ہے, دعا ہے. ٹھیک ہے, آدمی نماز کے بارے میں تو بولتا ہے آمین چونکہ دعا, اس لیے کیسی ہونا چاہیے, آہستہ. سلام پھیرنے کے بعد کیسی دعا شروع کرتا, اللہم انت السلام ومنک السلام شروع ہوا نا, اے اللہ یہ عطا فرما, آمین. کتنے ایسے بھی مولوی صاحب ہیں, بیان ابھی اسی پر ہوا ہے کہ آمین زور سے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آمین کیا ہے, دعا, اس لیے کیسی بولنا چاہیے, آہستہ. پھر اس کے بعد جب بیان ختم ہو گیا, لیجیے بھائی دعا کیجیے. اب دعا امام صاحب بھی کیسا کر رہے ہیں, مقرر صاحب بھی کیسا کر رہے ہیں, زور سے. پبلک آمین بھی کیسا بول رہی, زور سے. اتنے جلدی بھولے ہیں, ایسی کیسی یادداشت تمہاری, تھوڑی دیر پہلے آپ بولے آمین دعا آہستہ بولنا چاہیے, اب تم زور سے دعا بھی کر رہے ہیں, زور سے آمین بھی بول رہے ہیں, اب کیوں نہیں بول رہے؟ میں بھی چپکے کرتا, تم بھی چپکے آمین بولو, کیوں نہیں بولے؟ نہیں یہ بھی ثابت ہے. تو وہ ثابت نہیں ہے کیا؟ اگر بولتا ہے کہ یہ زور سے دعا کرنا ثابت ہے تو پھر ہمارا بھی تو ثابت ہے, تو وہ کیوں نہیں, وہاں کیوں دعا کا قاعدہ آیا, یہاں دعا کا قاعدہ دعا میں نہیں اور دعا کا قاعدہ آمین میں, پیارے کیا کر رہا تھا؟ اپنے حساب سے کچھ بھی قاعدہ بنانا, جہاں جو چپک گئے چپکا دو, چاہے بعد میں گر جائے, ٹیمپرری چپکا دیا یہاں پہ کچھ, بعد میں گر گیا. تو ایک آدمی وقتی طور پر کسی چیز سے کام بنا لیتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اہل حق کا اصول نہیں ہوتا, اہل باطل کا اصول ہوتا ہے. اسی طرح سے چھٹی چیز, بے بنیاد قصے کہانیوں کو دلیل بنانا. بہت سارے لوگ عقیدے کے معاملات میں یا اسی طرح سے فقہ کے معاملات میں قصے کہانیوں پر اعتماد کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, بنی اسرائیل کی جب ہلاکت کا وقت آیا تو وہ قصوں میں پڑ گئے, قصے کہانیوں میں مبتلا ہو گئے. اپنی فضیلت کے قصے, جنت کے اعتبار سے قصے, اولیاء کے قصے, نہ جانے کون کون سے قصے. تو بنی اسرائیل کی ہلاکت کا جب وقت آیا تو کس چیز میں پڑ گئے؟ قصے کہانیوں میں پڑ گئے. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. مثال کے طور پر کئی قصے, اب دو مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بغلوں میں کیا چھپا کے آتے تھے؟ بت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے بت گرانے کے لیے؟ ایک ٹیکنیک ان کو بتایا, کیا؟ کہ رفل دین کرو. تو یہ رفل دین بت گرانے کے لیے تھا. ایسا کیا؟ اچھا کیسا؟ جب وہ رفل دین کرتے تھے تو کیا ہوتے تھے یہ بت؟ دونوں بغل میں لاتے. ہاں دونوں بغل میں لاتے تھے. تو دونوں بغل میں بت لے کے آتے تھے اور جب رفل دین کرتے تھے تو بت کیا ہو جاتے تھے؟ گر جاتے تھے. تو رفل دین بت گرانے کے لیے تھا. لہذا آج بت ہے کہ اپنے پاس نہیں ہے نا, پھر آج رفل دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے تھے بت. کسی کتاب میں یہ نہیں ہے, کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے, لیکن آپ سنیں گے بہت سارے ان پڑھ قسم کے لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بت کی وجہ سے رفل دین تھا, جب بت گئے تو رفل دین بھی گیا. یہ چیز اولاً تو ثابت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ثابت اگر ہے تو سوال یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفل دین کرتے تھے کہ نہیں؟ امام شافعی بت رکھ کے آتے تھے کیا؟ اگر بدھ والوں کے لیے وہ ہے تو امام شافعی، امام احمد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، امام البخاری بت رکھ کے آتے تھے، تو وہ کیوں رفع الیدین کرتے تھے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رفع الیدین کرتے تھے. تو جب بت گرانے کی جو ترتیب یا ترکیب تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو بت لے کے آتے تھے، ان کے لیے رفع الیدین تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعوذ باللہ بت لے کر آتے تھے، آپ کیوں کرتے تھے؟ یعنی بولنے کا مطلب تیرا کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول بھی نعوذ باللہ بت لے کے آتے تھے؟ پھر نبی کیوں کرتے تھے؟ صحابہ کیوں کرتے تھے؟ آپ کی وفات کے بعد بھی تو کرتے تھے. چاروں امام پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کرتے تھے؟ امام احمد ابن حنبل رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟ یہ کیا ہے، یہ کیوں کرتے تھے؟ اور بت گرانے کے لیے یہی ایک طریقہ بچ گیا؟ یعنی کوئی آدمی اگر بغل میں بم لے کے آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ رفع الیدین کا طریقہ رکھیں گے وہاں پہ بم گرانے کے لیے؟ گرا کے سب کوئی طریقہ ہے یہ؟ آپ سیکیورٹی گارڈ کہاں چیک کرے گا؟ مین گیٹ پہ. تو ایک ابھی ڈنڈے والے وہاں کھڑے نہیں کر سکتے تھے کہ جو بھی بت لے کے آ رہا چیک کرو، ہاتھ اٹھا کرو، ہاتھ اٹھا. آج بھی آپ دیکھیے سیکیورٹی لوگ کیا ہوتے ہیں، ہاتھ اوپر کرو. ایئرپورٹ پہ آدمی جائے گا پورا چیک کرتا ہو، دیکھتا ہے یہاں پہ کیا وہاں پلین میں بیٹھے بعد چیک کرے گا، ہاتھ اٹھاؤ ابھی پلین میں. اب کیا اٹھائے گا، آپ تو آ گئے اندر، اندر آنے کے بعد چیک کریں گے کہ اندر آنے کے پہلے؟ تو مسجد میں بت جب لے کر آ رہے ہیں آپ کیا کریں گے؟ ایک کامن سینس والا آدمی کیا کرے گا کہ گھر میں ہمارے کوئی مسجد میں آج بھی بت لانے لگے لوگ، تو کیا آنے کے بعد ہاتھ اٹھانے لگائیں گے اس کو؟ دروازے میں چیک کریں گے آپ اس کو؟ بتا آپ کو کیا لایا اوپر، دیکھو صاحب کچھ بھی نہیں لایا میں، چل اندر. ایسا کریں گے نا آپ اس کو؟ کیا آنے دیں گے اندر کرنے رفع الیدین؟ وہ بھی سب نماز میں جانے کے بعد معلوم پڑ رہا اس کے پاس بت تھا، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے اس کو، سب نماز میں. اور اب کسی روایت میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں گر جاتے تھے، پہلا ہی رفع الیدین میں گرتے کہ نہیں ہو؟ اگر بت گرنے کے لیے وہ ترتیب ہے تو جب پہلا اللہ اکبر ہے تو گرے نا. رکو کے جھگڑا پہلے میں نہیں ہے، اختلاف پہلے میں ہے کہ دوسرے میں؟ اب گرے بعد آپ کیا گرا رہا، پہلے سے گرے نا کیا اور دوسرے میں گرتے تھے؟ کچھ تو دماغ، ایسا کچھ تو بول جس سمجھ میں بھی آئے. لایا تو ایسا لایا، تیری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. پہلے میں نہیں گرتے تھے، وہ کیسے گرتے کیسے تھے مطلب کیا؟ اور آخری رکعت تک رفع الیدین ہے تو آخری رکوع تک بھی نہیں گرے تو ایسے چپکا کے آتے تھے وہ، تو پھر تکنیکی فیل ہو گئی نا. تو بت کیا چپکے ہوئے ہیں وہ کہ آخری رکعت پہلی رکعت دوسری رکعت تیسری، کیا خالی پہلے رکعت میں رفع الیدین ہے؟ نہیں. اگر کوئی بولتا نہیں وہ واپس اٹھا کے رکھتے تھے، کچھ بھی بول سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے دیتا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو لانے دیتے تھے مسجد کے اندر؟ چھوٹی بات ہے، کچھ بھی قصے کہانیاں بنا کے یہ یعنی ایک مسئلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایسے قصے گھڑنا یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور یہ پوچھا جائے کہ پھر ٹھیک ہے آپ لوگ روزانہ پہلی رکعت میں کرتے ہو، وہ کیا بت گرانے کے لیے کرتے ہو؟ کیوں کرتے؟ یہ پھر رفع الیدین ہی بت گرانے کے لیے تھا تو پہلا تھا کہ دوسرا؟ دوسرا بولتا تو پہلے کیوں تھا پھر؟ اور پہلے میں اگر گرتا تو دوسرا کیوں آیا؟ تو دونوں طرف سے پرابلم ہے، اس کو بھاگ جائے گا. دوسرا مثال اور بھی کئی قصے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ قبر کا قصہ کہ منکر نکیر کو مار کے بھگایا، ان کا کوئی مرید تھا، لمبا قصہ نہیں معلوم تو جان دو کہ کوئی مرید ان کا تھا، قبر میں دفن کیے، منکر نکیر آیا سوال پوچھنے کے لیے، تو اس نے کس کو پکارا؟ اب وہ لمبا الگ الگ اس کے ورژن ہے. شیخ عبد القادر جیلانی آئے وہاں پہ، بولے پہلے تو تم سلام کر کے نہیں آئے، خوب دھلائے ان کی، میرے مرید کو پوچھتے مارے مارے وہ سب گئے اللہ کے پاس، اور پھر اس کے بعد لمبا واقعہ بےہودہ قسم کی بات ہے. تو ایسے قصے بیان کرنا یہ بتانے کے لیے کہ پیر بنانا اتنا ضروری ہے، وہ قبر میں بھی کام آئے گا. یا جیسے علم غیب کے ثبوت میں کس کا کون سا ولی کا کیسا، ایک ولی تھے ان کے یہاں پر، جو بھی مہمان آتا تھا، بار بار سنا ہوگا آپ نے کس کا کہ علم غیب ثابت کرنا ہے، تو ولی صاحب تھے ان کے یہاں پر، ایک کوئی بھی ایک بلی تھی، اب جو بھی مہمان آتا تھا جتنے مہمان ہوتے تھے برابر اتنوں کا کھانا آتا تھا. اب مہمان ہمیشہ جتنے کیوں ایسا کیوں ہوتا تھا, بلی ان کے پاس ایسی تھی وہ جا کے کچن میں جو بھی پکانے والا تھا کھانا جتنے مرید ہوتے تھے یا جتنے بھی کھانے والے ہوتے تھے اتنی بار میاؤں کرتی تھی. اگر ایک ہے تو میاؤں, دو ہے تو میاؤں میاؤں, تین ہے تو میاؤں میاؤں میاؤں. اب معلوم ہے 100 آتے تو پورا گھر میاؤں میاؤں میاؤں, اور وہ بھی کچن میں گن رہا ہوں میاؤں ایک دو میاؤں میاؤں, کیا پکاؤں میاؤں. تو ٹھیک بولے, ایک دن ایسا ہوا کہ آدمی آئے زیادہ, سمجھ لو 10-5 جو بھی آدمی آئے, اور ایک آدمی کا کھانا کم آیا, ایک پلیٹ کم, پکانے والے نے پروسنے والے نے ایک آدمی کا کم آیا. اب لوگ سوچنے لگے آج کچھ تو گڑبڑ بلی سے میو میو میں ہو گئی, کیونکہ آج مطلب معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو آج کا کیا معاملہ ہے؟ اب جب کھانے کا وقت آیا تو فوراً ایک نے کہا نہیں میرا روزہ ہے. تو اب ایک آدمی کا کیا تھا؟ روزہ. لہذا بلی کو برابر معلوم تھا کہ اس کا روزہ ہے, تو اس لیے اندر جا کے ایک میاؤں کیا ہو گیا؟ کینسل. لہذا کھانا اتنوں کا ہی آیا جس کا روزہ نہیں تھا, اور روزے والے کے لیے کھانا نہیں. تو دلیل ابھی کس چیز کی بن رہا ہے؟ بولے دیکھو تم تو بولتے اولیاء اللہ کو علم غیب نہیں ہوتا ہے, اولیاء کے ساتھ بلی رہتی اس کو بھی علم غیب ہو گیا. اب ایک صاحب نے بتایا ان کو جب قصہ, تو میں نے سے کہا وہ جو کچن میں رہتا تھا اس کو علم غیب نہیں آیا, اولیاء کے ساتھ جانور کو آ گیا, اتنے میاؤں کی ضرورت کیا ہے؟ وہی آدمی جو کچن میں کھانا بنا رہا ہے بلی ولی کے ساتھ میں رہ کے علم غیب اس کو آ گیا, جو کچن میں اچھا بھلا انسان ہے اتنی محنت سے پکا رہا ہر آنے والے کے لیے اس کو توفیق نہیں ملی, اس کو نہیں آیا, اس کو بلی بتائیں گی تو معلوم پڑے گا. سوچنے کی چیز ہے. اس طرح کی بےہودہ باتیں بتا کے ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب غلط قصے ہیں, واقعات صحیح نہیں ہیں, کوئی دلیل اس میں نہیں بنتی ہے, قصے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے. نمبر 7, بعض دلائل کو قبول کرنا اور بعض کو ترک کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ یہودیوں سے اللہ کہہ رہا ہے, یعنی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے اللہ کی کتاب کا. فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, تو جو کوئی ایسا کرے اس کی جزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ایسے انسان کے لیے ذلت ہی ذلت ہو. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن تو ایسے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. وما الله بغافل عما تعملون, اور اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت سے بالکل بھی غافل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کچھ حصہ حق اور اللہ کی کتاب کا مان لیا جائے اور کچھ حصہ نہ مانا جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, بہت سارے لوگوں نے ہم کو بتایا ہوگا کہ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ تھے اور ان کا ایک ہاتھ تھا, اللہ کے نبی کے دو ہاتھ تھے اس میں, تو دو ہاتھ سے مصافحہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. اب اس میں دو اعتبار سے دیکھیے, حدیث میں یہ ہے کہتے ہیں کفی بین کفی, میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا. اب اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے؟ دو ہاتھ سے. اب اگر ایک اہل حدیث کہے لیکن عبداللہ بن مسعود کے کتنے ہاتھ تھے, حدیث میں کتنا آ رہا ہے کفی, میری ہتھیلی آپ کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی, تو اگر اہل حدیث اسے کہتا ہے کہ صحابی نے تو ایک ہاتھ سے کیے نا, تو کہتا نہیں, تم بولتے نا تم نبی کے طریقے پہ چلتے تو نبی کے طریقے پہ چلیں گے صحابی کے, دلیل پاور فل ہے, تو تم نے چننا کس کو چاہیے؟ نبی کو. تو تم دو ہاتھ سنو گے کہ ایک ہاتھ, ہم کہیں گے جب تم ایک ہاتھ پہ انکار کرتے کہ نہیں. سوال کیا ہے؟ سوال کا ابا سوال, تم دو ہاتھ کو منع کرتے, ایک ہاتھ کو منع کرتے کہ نہیں؟ یہاں نبی نے منع کرے کیا؟ سمجھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ایک ہاتھ ملا رہے ہیں تو کیا اللہ کے نبی نے مصافحہ کیے تم تو ہاتھ کھینچ لیتے؟ نہیں, دو کرتے نا ایسا, تو نبی نے ہاتھ کھینچے کیا مصافحہ کیے دو ہاتھ سے؟ اور انہوں نے ایک ہاتھ دیے تو آپ نے منع کیے, ڈانٹے, بھگایا ان کو وہاں سے, کیا کیے؟ نہیں کیے نا, ان کو بولے انگریز. تو ایک ہاتھ جب انہوں نے ملا ہے, نبی نے جب انکار نہیں کیا تو تو نبی ہے کہ امتی؟ تو نبی ہے کہ امتی؟ بولے امتی. عبداللہ بن مسعود امتی اور نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کا مسافہ کرے گا کہ امتی کا؟ تو امتی ہے نا. تو امتی نے نبی سے کیسا مسافہ کرنا؟ ایک ہاتھ سے. تو انہوں نے ایک ہاتھ دلیل کے اعتبار سے پھر ایسا بھی بول دیا کہ تو ایک ہاتھ والا مسافہ بول رہا ہے, تو صحابی امتی تھے کہ نبی؟ امتی. تو کون ہے؟ تو تو امتی کے اس پر عمل کرے گا طریقے پہ کہ نبی کے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نبی کے سامنے صحابی کو نہیں سمجھتا ہے کہ کون سے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے, جب نبی دو ہاتھ سے عمل کر رہا ہے اور تو ایک صحابی ایک ہاتھ سے عمل کر رہے ہیں, تو صحابی کو یعنی اس کا مطلب ان کو نہیں سمجھتا تھا دو ہاتھ سے کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے ایک مناسب سمجھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کا عمل ہے, یہ صحابی کا عمل ہے. اگر دلیل دینا چاہے ایسا نہیں ہے, سیرے سے یہ باب میں مسافے کے ہے ہی نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی جدال کرتا ہے تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ تو جب یہ بات دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کی تیری سمجھ میں آئی نا, صحابی کی سمجھ میں نہیں آئی جس کی روایت کو نقل کر رہا, اور تمہارے نزدیک اصول کیا ہے کہ راوی کی روایت سے دلیل نہیں لیں گے, اس کے فہم سے دلیل لیں گے. ہمارے ایک جمن صاحب ہیں, داڑھی کے مسئلے میں کیا بولے ہیں وہ, صحابی کا جو معاملہ ہے کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث ہے, فہم کس کا لوگے, صحابی کا کہ وہابی کا؟ فہم کس کا لینا چاہیے؟ صحابی کا. تو یہ بتائیے حدیث کس کی ہے؟ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ کتنے ہیں؟ اب یہ اصول کہاں گیا کہ ابن مسعود کی حدیث ہے, ان کی حدیث کو وہ زیادہ جانتے کہ تو؟ تو جب ان کی حدیث میں وہ خود کتنے ہاتھ دے رہے؟ ایک. بولے نہیں دوسرا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو بولے نہیں بھی تو ہو سکتا نا. تو جب ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا برابر ہے تو پھر تو کیسا بتا رہا دوسرے ہاتھ کی؟ تو دلیل دے, ایک ہاتھ کی میں نے دی, ایک ہاتھ کی دلیل کس نے دی؟ میں نے. دوسرے ہاتھ کی صحابی کی دلیل کون دے گا؟ دعوے دار کون ہے؟ تو. تو بول رہا دو ہاتھ, میں بول رہا ایک ہاتھ. تو ایک ہاتھ کا تو میں نے بتا دیا, اب دوسرا ہاتھ تو بتا, ہے دوسرا ہاتھ اس میں؟ نہیں ہے. ایسا کہاں ہے؟ ایسا کہاں ہے؟ یعنی نہیں ہے ایسا کہاں ہے کا مطلب کیا ہے؟ جب ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے تو تو ذکر کیوں کر رہا ہے؟ جب انہوں نے ذکر نہیں کیا تو کیسے لایا؟ وہ کفی بین کفی, میری حتیلی آپ کی, جب دو کفے نبی کے ذکر کر رہے ہیں اپنا ایک ہاتھ, یعنی آج جیسے شیخ نے نکل بتایا کہ تعلیم کے وقت میں منسیت کے غرض سے اس طرح سے آپ نے ہاتھ لیا, کیونکہ مسافہ ملاقات کے وقت میں ہوتا ہے, ملتے وقت میں مسافہ ہے, تعلیم کے وقت مسافہ نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے مسافہ کر, چلو مسافہ کریں گے, کرتے ایزا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے کہ طریقہ یہ ہے کہ سلام کے بعد اس کی تکمیل مسافے سے ہوتی ہے, تو مسافے کا تعلق سلام سے, یہاں سلام کا ذکر ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں لوگ ثابت کرتے ہیں. مزید یہ کہ اسی حدیث میں جو ابن مسعود کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہم اتحیات آپ نے ہم کو سکھایا اور اس میں ہم کو پورا اتحیات سکھایا, آخر میں اتحیات میں کیا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی. کہتے ہیں کہ اتحیات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے تو ہم السلام علیکم ایھا النبی کہتے تھے, جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم نے کیا کہنا شروع کیا, السلام علی النبی. تو اتحیات ہم السلام علیکا چھوڑ کے کیا پڑھنے لگے, السلام علی النبی. تو پڑھتا ایسا, کس کی حدیث لایا تو؟ بخاری ہے نا, ٹھیک ہے, ابن مسعود کی حدیث ہے, مصافحہ میں حدیث تجھ کو یاد رہی, اوپر کا حصہ سمجھ میں آ رہا, مین جو ٹاپک پہ حدیث ہے اتحیات, ہاتھ کیوں ہاتھ میں لکھے لیے سکھانے کے لیے اتحیات, اتحیات صحابی کیسا پڑھتے تھے بعد میں, السلام علی النبی. تو پڑھتا ایسا نہیں, کیوں نہیں؟ اب صحابی کی حدیث ہے, ان سے زیادہ کون فہم رکھتا ہے اس کا, حدیث صحابی کی اور فہم کس کا, تیرا, کیسا لیا جائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات, یعنی ایک اصول کہیں پہ کہ صحابی کی حدیث ہے تو صحابی کا فہم لینا چاہیے. اب یہاں دو چیزوں میں, ایک ہاتھ سے مسافہ اور اتحیات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السلام علیکم ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی پڑھنا, یہ تیرے پاس عمل کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حدیث جب صحابی کی تو عمل تیرا کیوں نہیں ہے؟ اور تو ادھر بولنا تو یہ بھی ہے کہ حنفی فقہ پورا کہاں سے آیا ہے؟ لو اب تو اور بھی زیادہ تو اس کو پکا ہونا چاہیے. تو یہ حدیث بھی کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی. اب تیرا عمل کیوں نہیں ہے؟ نہیں بولے ہمارا عمل نہیں ہے. اب ساری باتیں جو اہل حدیث کہتا ہے اس کی زبان سے آپ سنیں گے. نہیں لیکن دوسری حدیث تو ہے نا, لیکن نبی کا عمل دیکھیں گے کہ صحابی کا. اچھا اچھا اب تو وہی بولنے لگا. ہم اگر یہ بولتے تو کہتا صحابی کی نہیں مانتے, صحابی کا فہم نہیں دے رہے. تو بولے تو صحیح ہے, تو پھنس گیا تو اب نکلنے کے لیے یہ سوراخ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بعض حصہ مانتے ہیں, ایک روایت کا ایک حصہ مانیں گے ایک حصہ نہیں مانیں گے. ایک جگہ ایک اصول, دوسری جگہ اصول چینج فرار. اسی طرح سے آٹھواں طریقہ یہ ہے اور آٹھویں غلطی منحص کی ہے کہ نصوص اور اقوال میں تحریف کی جائے, اپنی طرف سے نصوص کو بدل دیا جائے. کئی تحریفات لوگوں نے کی ہیں حدیثوں میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کئی تحریفیں کر دی اپنے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے. ابو داؤد کی روایت میں کر دی, صحابی 20 راتیں نماز پڑھاتے تھے تراویح کی, بدل کے کیا کر دیا 20 رکعتیں پڑھاتے تھے, راتوں کو کیا کر دیا رکعتیں. اب 20 رکعتیں صحابی سے ثابت کر رہے ہیں, حالانکہ اس طرح کی تحریف ہے. علماء نے سارے نسخے جمع کر کے بتایا کہ یہ تحریف کر دی گئی ہے. صحیح بات یہی ہے کہ صحابی کتنی راتیں پڑھاتے تھے 20 راتیں, اور پھر اس کے بعد کے الفاظ خود ہیں کہ آخری 10 راتوں میں وہ غائب ہو جاتے تھے, یعنی وہ نہیں پڑھاتے تھے. تو یہ رکعتیں ہوا کہ راتیں ہوا؟ راتیں ہیں. اور دوسرے طرق سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر راتیں مراد رکعتیں نہیں. ایسی کئی تحریفیں کی رفع الیدین کی حدیث میں, سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث کے سلسلے میں, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث میں بڑھا دیا اپنی طرف سے. اس میں بس یہ کہ ہاتھ باندھتے تھے اس کو کیا کر دیا ناف کے نیچے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا, علی بن ابی طالب کی روایت میں. تو اس طرح کی بہت ساری تحریفات کر دی ہیں, یہ اہل حق کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا یحرفون الکلم عن مواضعه, اہل کتاب یہود کیا کرتے ہیں اللہ کے کلام میں کلمات کو ایک جگہ سے بدل کے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. ابن الجوزی کہتے ہیں انہم کانوا یسالون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشیء فاذا خرجوا حرفوا کلامه قال ابن عباس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے, باتیں سنتے تھے, جب وہاں سے جاتے تھے تو آپ کی باتیں بدل کے کچھ کا کچھ کر دیتے تھے. علماء کے اقوال کو بدلنا, اہل حدیث کے بارے میں آپ دیکھیے کتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث بولتے ہیں کہ ایسا ہو تو ایسا کرنا چاہیے, باہر جا کے بولتے ہیں نبی کو نہیں مانتے, صحابی کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے, امام کو نہیں مانتے. جو ہم نہیں بولتے ہم پر تھوپ دیا جاتا ہے, اپنے دل سے جو وہ سمجھتے ہیں ہمارا قول بنا دیتے ہیں. تو ہماری باتوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں, بدل کے پیش کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اہل حدیث کو بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا. کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو غلط بات ہے. کسی کی بات کو بےآنی ہی اس کی بات بیان کرنا چاہیے, بدل کے بیان نہیں کرنا چاہیے, اس کے قول کو بگاڑ کے بیان نہیں کرنا چاہیے. اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ, اس دن قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. کہتے ہیں یہاں امام سے مراد کون ہے؟ یہ چار امام ہیں, ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو علماء نے یہاں کہا کہ یہاں امام سے مراد یہ نہیں ہے, امام سے مراد کیا ہے؟ نام اعمال. اس لیے کہ ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو لوگ نبی کے تابع ہوں گے, اماموں کے تابع ہوں گے. سوچنے کی چیز ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ کے امام کے تابع ہوں گے کہ عقیدے کے, کیونکہ عقیدے میں الگ امام ہے. عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی ہیں, فقہ میں امام ابو حنیفہ ہیں, اور تصوف میں تیسرے ہیں قادری نقشبندی سروردی چشتی. ابھی تین میں الگ الگ امام ہیں, تو قیامت کے دن کس کے تابع آئیں گے؟ فقہ کے امام کے تابع, عقیدے کے امام کے تابع, یا تزکیہ نفس کے امام کے تابع؟ اب آپ خود طے کریں کہ فقہ سے زیادہ کیا ہے اہم, عقیدہ ہے. عقیدے میں حنفی نہیں ہے, عقیدے میں حنفی نہیں ہے, عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے سیرے سے وہاں تذکرہ ہی نہیں آتا ہے. تو اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں. ابن عباس وغیرہ نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ نام اعمال. اسی پر بعض علماء نے کہا, سلف ابن کثیر نے ذکر کیا کہ اگر مان لیا جائے کہ یہاں پر امام مراد ہیں تو کہتے کہ بعض سلف نے کہا کہ یہ اہل حدیث کا سب سے بڑا شرف ہے, اس لیے کہ ان کا امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عقیدے میں بھی, فقہ میں بھی, اور تزکیہ نفس میں بھی. تو ٹھیک ہے, پھر یہ اس امام کے تابع ہوں گے جس کو سب سے بڑا مرتبہ انہوں نے دیا امامت کے اعتبار سے. تو یہ چیز ہے. نویں چیز, حق چھپانا اور ملاوٹ کرنا, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ بھی منحج کی خرابی ہے کہ انسان حق میں باطل کو ملائے یا حق کو چھپائے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کئی مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ حق میں باطل ملا دیتے ہیں یا حق کو چھپا لیتے ہیں، یہ بھی اہل حق کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ دیکھیے سارے مسائل تو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے کیا کرنا پڑے گا؟ اشتہار، لہذا تم کو امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کرنی پڑے گی۔ اس کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ اگر سارے مسائل بیان ہی کتاب و سنت میں نہیں ہے تو دنیا کی کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اشتہار کر کے بتائے گا۔ بلڈ ڈونیشن یا اسی طرح سے اس طرح کی اور چیزیں ہیں، کیا فتویٰ اس کا ہے، تو وہ بتائے گا۔ لیکن ایک ہی عالم بتائے گا، ایسا کون بتایا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس کی ایک بات حق ہے، ایک بات باطل ہے۔ ایک بات حق ہے وہ یہ کہ بیان ہی سارے مسائل موجود نہیں، اشتہار بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ باطل ہے کہ ایک ہی ماننی پڑے گی، یہ کہاں سے صحیح ہوا؟ تو صحیح اور غلط دونوں ملا کے اس طرح سے پیش کرتے ہیں، یا اسی طرح سے چھپاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے کئی مسائل میں ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا۔ یہ نہیں بتاتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے تقریباً 70% مسائل میں ان سے اختلاف کیا ہے، دو ثلث، تین حصوں میں سے دو میں اختلاف کیا ہے۔ امام غزالی نے بات کہی ہے، لیجئے۔ تو ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا، تو اب سارے اقوال اگر ان کے صحیح مانتے ان کے شاگرد، تو اختلاف کرتے تو ان کے شاگرد بھی ان کے سارے اقوال کو صحیح نہیں مانتے تھے۔ معطا میں امام محمد نے پہلے مسئلے میں اپنے امام سے اختلاف کیا، لیجئے۔ تو بولتے جب ان کی ساری باتیں صحیح ہیں تو ان کے شاگردوں نے اتفاق کیسے کیا ان سے، اختلاف کیسے کیا ان سے۔ اسی طرح سے دسویں چیز یہ ہے کہ دلیل کی بجائے میجورٹی کو دلیل بنانا، ہم لوگ زیادہ اس لیے ہم لوگ صحیح، اتنے سب کیا غلط ہیں؟ یہ طریقہ اہل حق کا نہیں ہوتا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی آپ کہیے کہ خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک، گھٹیا اور اعلیٰ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ چاہے خبیث کی زیادتی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، آپ کو متاثر کر دے، آپ کو یعنی کتنی پرکشش لگے، تو غلط چیز زیادہ ہونے سے وہ صحیح ہو جاتی نہیں۔ تو یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ میجورٹی ہی کو دلیل بناتے ہیں، میجورٹی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارے میں، ان ہؤلاء لشرذمہ قلیلون، یہ تو بس تھوڑے سے، چھوٹی سی ایک جماعت ہے جو کچھ لوگوں پر مشتمل ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو لوگ تھوڑے یعنی یہ غلط ہیں، یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے۔ تو قلت اور کثرت کا کوئی اصول اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے لوگ غلط ہوتے ہیں اور زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تو اگر زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگے تو وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی اکثریت کے پیچھے چلنے کا اصول اگر تو بنا لے تو اکثریت سارے معاملات میں تو صحیح ہوتی نہیں ہے، تو غلط مسئلے میں اکثریت کے پیچھے چل کے بھٹک جائے گا۔ لہذا کبھی زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں، کبھی زیادہ لوگ صحیح نہیں بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو زیادہ اور کم کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہم کو کیا دیکھنا چاہیے؟ صحیح اور غلط کو دیکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اور بھی کئی باتیں اس میں بولی جا سکتی تھیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ باتیں نہیں آئیں۔ اگر اس سلسلے میں کسی کے سوالات ہیں تو ابھی پوچھنے کی بجائے جو سوال جواب کا وقت ہے اس میں پوچھیں، اس میں پوچھیں زیادہ بہتر ہے۔ آخری وقت تو ہو گیا نا، آخری ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں رجال کو دلیل بنانا، یعنی کتاب و سنت ایک طرف ہے اور فلاں عالم صاحب ہیں ان کو دلیل بنانا، یہ بھی اصول کیا ہے؟ غلط ہے۔ تقریباً اس بارے میں ہم کافی بول چکے ہیں، تو یہ بھی اصول غلط ہے۔ قوم کو، سردار کو، بڑوں کو، باپ دادا کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔